السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه ابو داود والترمذی. یہ حدیث جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اسے حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد سے لے کر ہم تک جس شاگرد نے اپنے جس استاد سے حدیث پڑھنی شروع کی، تو ہر استاد نے اپنے شاگرد کو سب سے پہلے یہ حدیث سنائی. اور انواع حدیث کی ایک قسم ہے مسلسلات، المسلسلات، جن میں ہر راوی اپنے استاد سے ایک خاص طریقے سے، کسی خاص وصف کے ساتھ حدیث کو بیان کرتا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس امت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک سے کس درجے محبت تھی. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث مسلسل بالاولیت جو ہے، اس میں ہر استاد اپنے شاگرد کو جب حدیث پڑھانا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھاتا ہے. بندے کو متعدد مشائخ سے حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت ہے، اور یہ جتنے مشائخ ہیں ان سے سب سے پہلی حدیث یہی ہم نے سنی. اور اس حدیث کو حدیث رحمت بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا مضمون رحمت والا ہے. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن, رحمان تعالی رحم کرنے والوں پر رحم کرتے ہیں. ارحموا من في الارض, تم زمین والوں پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو دارالعلوم دیوبند میں سال آخر میں احادیث شریفہ پڑھائی جاتی ہے اور پوری دنیا میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں. ان سب مدارس میں سال آخر میں احادیث شریفہ پڑھائی جاتی ہیں اور یہ ہمارے طلبہ تقریباً ایک سال میں 40,000 حدیثیں پڑھتے ہیں اور ہر ہر حدیث سند کے ساتھ پڑھتے ہیں. سند کا پہلا حصہ استاد محترم سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک ہوتا ہے. تو بندے نے بخاری شریف از اول تا آخر ہمارے استاد محترم ساکن بقی حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. اور گمنام بزرگ ہیں حضرت, لیکن بڑے صاحب علم تھے اور بڑے تقوی والے تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, مغتب تو احدن منذ علمت ان الغیبت حرام, جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے اس وقت سے لے کر اب تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے کسی کی غیبت نہ کرنا. یہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں عوام خواص سب مبتلا رہتے ہیں. الا ما رحم ربی, یا ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا ہے. ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو حضرت کی مجلسوں میں بیٹھے ہوں گے, ان کے گھر گئے ہوں گے, ایک گھنٹے دو گھنٹے تک بیٹھے ہوں گے, حضرت ان کے شہروں میں گئے ہوں گے, اس وقت حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, گاڑی میں حضرت کے ساتھ سفر کیا ہوگا. مجھے بھی درسگاہ کے علاوہ حضرت کے پاس بیٹھنے کا بہت موقع ملا. میرا خیال یہ ہے کہ سب میرے ساتھ اس بات پر متفق ہوں گے کہ حضرت کی مجلس میں کسی نے کبھی بھی, چاہے وہ مجلس بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو, چاہے کار میں سفر ہو رہا ہو چاہے دو آدمی بیٹھے ہوں, غیبت کرتے ہوئے یا غیبت سنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. غیبت کرنے کا تو سوال ہی نہیں, لیکن اگر حضرت کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ گفتگو دوسرے رخ پہ جا رہی ہے تو توجہ کو دوسری طرف موڑ لیتے تھے. اپنی اولاد میں سے کسی کو پکارتے تھے کہ بھائی ضیاء الحق کہاں ہے، ضیاء الحق کہاں ہے، بھائی ضیاء الحق پان لاؤ میرے لیے، پان لاؤ میرے لیے، غیبت نہیں ہونے دیتے تھے. دارال مری کے سب سے اول شیخ الحدیث اور ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ اور ہمارے دوسرے استاد محترم حضرت اقدس مولانا حشیم صاحب دامت برکاتہم، ان دونوں کے بھی استاد تھے، لیکن تواضع اس درجے کی کہ مدرسے میں اگر کوئی کسی نئے آنے والے شخص کو بتلائے نہیں تو ان دونوں اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کا معاملہ دیکھ کر، ملاقات کرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ استاد ہے اور یہ شاگرد ہے. اور بہت سالوں تک حدیث پڑھائی، تو پوری بخاری شریف حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی. حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی، اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. تو سند کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے، اور پھر سند کا دوسرا حصہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر صاحب کتاب تک، جو کہ اس صورت میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو سند ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ الیان الجنی اللہ میں اس قسم کی کتابوں میں یہ سند آپ کو مل جائے گی. اور پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی جو سند ہے وہ ہر ہر حدیث کے شروع میں آتی ہے. تو یہ سند کے تین حصے ہیں. تو یہ جو دورے حدیث کے طلبہ ہیں وہ تقریباً 40,000 حدیثیں سند کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ان کے جتنے اساتذہ ہیں جو ان کو صحاح ستہ امہات ستہ پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ معتین اور الشمائل المحمدیہ، شمائل ترمذی کے نام سے مشہور ہے، اس میں تقریباً ملاتے ہیں تو 40,000 لگ بھگ کی حدیثیں ہوتی ہیں، یہ سند متصل کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اکثر جگہوں پر ان کو سب سے پہلی حدیث استاد جو پڑھاتا ہے، یا کم سے کم کوئی ایک استاد جو پڑھاتا ہے، وہ ہوتی ہے حدیث رحمت. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک طالب علم مدرسے میں داخلہ لیتا ہے تو اس کے علم کی انتہا احادیث شریفہ پر ہوتی ہے. تفسیر اس سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر، اور قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کے بعد پھر احادیث پر آتے ہیں, اس لیے کہ احادیث شریفہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہی ہے. تو یہ گویا باقاعدہ مدرسے میں پڑھنے کی انتہا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ حقیقی معنی میں طالب علم بن کر نکلیں گے اور پڑھتے رہیں گے پوری زندگی, اور پڑھتے بھی رہیں گے پڑھاتے بھی رہیں گے. یہ انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں مدرسے میں, اور بالکل جب یہ انتہا کو پہنچتے ہیں تو سب سے پہلی بات 40,000 حدیثوں کو ان کے ذہنوں میں داخل کرنے سے پہلے جو استاد ڈالتا ہے وہ رحمت کا پیغام ڈالتا ہے. یہ جماعت جو ابھی فارغ ہو کر جا رہی ہے اور ان کو قوم علماء کی نظر سے دیکھے گی اور علماء کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے لوگوں میں, ان کو جو سب سے پہلا سبق دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ الرحمون یرحمہم الرحمن, رحمان تعالی رحم کرنے والوں پر رحم کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا. اپنے مسلیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی یہ خیال رکھنا کہ ہم مسلیوں پر رحم کریں گے تو رحمان تعالی ہم پر رحم کریں گے, ہم ہمارے شاگردوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے, اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ ہم رحم کا معاملہ کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے, انسانوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ مسلموں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ ہم رحم کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالی شانہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے. اس لیے تم زمین والوں پر ارحم المسلمین نہیں کہا کہ تم مسلمانوں پر رحم کرنا, ارحموا من فی الارض, ان سب پر رحم کرنا جو زمین میں رہتے ہیں, سب پر رحم کرنا تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے. یہ پیغام ان کو سمجھا کر کے پھر احادیث شریفہ پڑھائی جاتی ہے, عنوان یہ ہوتا ہے رحمت. تو پوری دنیا میں گزشتہ کئی سالوں سے لوگوں کا یہ ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مدارس کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے, دہشت گردی ٹیرر. تو رحمت اور ٹیرر ان میں مشرق مغرب کا فاصلہ ہے. اگر مدارس کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی, ٹیرر سکھایا جاتا, یہ ٹیرر اور دہشت گردی کے مراکز ہوتے تو فارغ ہونے والے طلبہ کو سب سے پہلے یہ عنوان پڑھ کر ان کے ذہنوں میں نہ بٹھایا جاتا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. مدارس میں رحمت کی تعلیم دی جاتی ہے, اس لیے کہ قرآن از اول تا آخر, شروع سے آخر تک رحمت کا پیغام لے کر آیا ہے. قرآن مجید کی ہر ہر آیت میں رحمت کا پیغام ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریفہ میں سے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ایسا پیغام ہو جو اپنے اندر رحمت کا پیغام لیے ہوئے نہ ہو. کبھی وہ رحمت کا پیغام ظاہر ہوتا ہے, کبھی رحمت کا پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے, لیکن ہر ہر حدیث میں رحمت کا پیغام ہے. تو قرآن بھی رحمت والا, احادیث شریفہ بھی رحمت والی, اور ہمارا پیغمبر بھی رحمت والا, اور ہمارا اللہ بھی رحمان و رحیم, اور مدارس کے اندر اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھایا جاتا ہے, اس لیے مدارس میں بھی رحمت کی تعلیم دی جاتی ہے. اور مدارس سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ بھی رحمت والے بن کر نکلتے ہیں, اور یہ اگر اسوہ نبوی کے ساتھ زندگی گزاریں تو یہ جہاں کہیں جائیں گے وہاں رحمت عام ہوگی. جس طرح 1400 سال سے وارثین انبیاء جہاں کہیں گئے ہیں وہاں رحمتیں عام ہوئی ہیں, اسی طرح یہ جہاں کہیں جاتے ہیں رحمتیں عام ہوتی ہیں, برکتیں عام ہوتی ہیں, انوار عام ہوتے ہیں, ظلمت دور ہوتی ہے, روشنی پھیلتی ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، غیر مسلموں کو بھی اسلام کے بارے میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ ان بچوں کو انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنائے. جی
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي رفع درجات المحدثين وأجزل الإنعام لشاكر فضله العميم، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله المطهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين المتبعين لهديه المتين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا سماحة الشيخ والدنا ومرشدنا وحبيبنا وأستاذنا المبجل محبوب العلماء والمشايخ، العارف بالله وصفاته، المجتهد في ابتغاء مرضاته، بقية السلف وقدوة الخلف، بركة العصر، فضيلة الشيخ مولانا محمد سليم بن حافظ القرآن الكريم إبراهيم دورات، حفظكم الله تعالى وأطال عمركم بالصحة والعافية، وبارك فيكم وأحسن إليكم ونفع بكم في الدارين، وتقبل الله جهدكم وسعيكم، وجزاكم عنا أحسن الجزاء بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وبجميع ما أنتم أهله، على تعليمكم وتربيتكم وبذلكم جهدكم مع تقصيرنا وغفلتنا في أداء حقوقكم. أقال الله عثراتنا، وجعلنا قرة عينكم، ووفقنا بالسلوك على منهجكم، وأشركنا في أمركم كي نسبح الله كثيرا ونذكره كثيرا. وحشرنا الله معكم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفانا على ملته، وأوردنا حوضه، وسقانا بكأسه غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. قد حدثكم الشيخ ساكن البقيع العالم الجلي الكامل التقي مولانا إسلام الحق رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا المفتي العظيم المفتي كفاية الله الدهلوي رحمة الله عليه، قال: أخبرنا شيخ الهند محمود حسن الدوبندي رحمة الله عليه، قال: أخبرنا الإمام الهمام صدر الأئمة العالم قاسم العلوم والخيرات الإمام محمد قاسم النانوتوي ثم الدوبندي رحمة الله عليه، قال: أخبرنا الشاه عبد الغني غني المجددي الدهلوي رحمة الله عليه، قال: أخبرنا ساكن المعلا الشاه محمد إسحاق بن الشيخ محمد أفضل الدهلوي ثم المكي رحمة الله عليه، قال: أخبرنا الشيخ الإمام سراج الهند الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي رحمة الله عليه، قال: أنبأنا حكيم الإسلام الإمام مسند الهند الشاه ولي الله أحمد بن أبي الفيض عبد الرحيم الدهلوي رحمة الله عليه، قال: أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي ثم المدني رحمة الله عليه، قال: أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي رحمة الله عليه، قال: أخبرنا الشيخ صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس المقدسي المدني القشاشي رحمة الله عليه، قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي رحمة الله عليه، قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي رحمة الله عليه، عن الشيخ إمام المتأخرين الجامع لإشتات علوم الدين شيخ الإسلام أبي يحيى زين الدين أحمد زكريا بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه، قال: أخبرنا الشيخ إمام هذا الفن للمتقدمين ومقدم عساكر المحدثين أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه، عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد الدنوخي رحمة الله عليه، عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج رحمة الله عليه، عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي رحمة الله عليه، عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الحروي رحمة الله عليه، عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي رحمة الله عليه، عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد السرخسي رحمة الله عليه، عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري رحمة الله عليه، عن الشيخ الإمام صاحب الآيات سباق الغايات حجة الإسلام والمسلمين ريحانة العلماء الأفاضل المتقنين حجة الإسلام وإمام الأنام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته، وجزاهم الله تعالى عنا وعن جميع المسلمين أحسن الجزاء في الدارين، ونفعنا بعلومهم ومتعنا بفيوضهم آمين. قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يزن. وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر.
یہ صحیح البخاری کا آخری باب ہے. بخاری شریف میں 83 کتابیں ہیں اور 3800 سے زیادہ ابواب ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آخری کتاب بخاری شریف میں کتاب الاعتصام ہے اور یہ جو کتاب الرد علی الجہمیہ التوحید ہمارے ہندوستانی نسخوں میں اس طرح ہے کتاب الرد علی الجہمیہ التوحید اور بعض نسخوں میں صرف کتاب التوحید ہے. تو یہ جو کتاب الرد علی الجہمیت یا التوحید یا کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ یا کتاب الرد الجہمیت وغیرہم یہ مختلف نسخے ہیں, یہ کتاب الاعتصام کا تتمہ ہے. اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کیا کتاب الایمان سے اور کتاب الایمان اور کتاب التوحید ایک ہی چیز ہے, تو ایمان سے شروع کیا اور ایمان پر ختم کر رہے ہیں. ایمان سے شروع کیا اور کتاب الاعتصام پر ختم کر رہے ہیں, یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. اور باقی شارحین کی رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ کتاب التوحید جو ہے یہی آخری کتاب ہے اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان پر کتاب کو شروع کیا اور کتاب الایمان پر ہی ختم کر رہے ہیں. کتاب الایمان سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب لائے ہیں, باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. جتنے محدثین ہیں ان کے اپنے اپنے اسلوب ہیں کتابوں کو شروع کرنے کے سلسلے میں. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم کو سند کی بحث سے شروع کیا ہے اور مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ جب تک سند محقق نہ ہو جائے اس وقت تک حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. سند اگر صحیح ہے اور جو حدیث ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ ثقات سے پہنچے, ثقہ راویوں سے پہنچے, تو اس حدیث کا اعتبار ہوگا ورنہ حدیث کا اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے انہوں نے سند کی بحث کی تاکہ طالب علموں کو پتہ چل جائے کہ حدیث کو لینے سے پہلے اس کی سند کی خوب چھان بین کرنی چاہیے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی کتاب کو کتاب الایمان سے شروع کیا. تو اگر مقدمے کو لیتے ہیں تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ, حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی غرض یہ تھی کہ پہلے سند کی بحث ہو جاوے تاکہ طالب علموں کے سامنے یہ بات آ جائے کہ کسی بھی حدیث کو لینے سے پہلے سند کی چھان بین کرنے کی ضرورت ہے اور سند کی اچھی طرح چھان بین کر کے حدیثوں کو لے اور پھر اس کے مطابق آگے اس کے ساتھ معاملہ کرے. اور اگر مقدمے کو نکالتے ہیں تو حضرت امام بخاری حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو کتاب الایمان سے شروع کیا ہے. اور کتاب الایمان سے اس لیے شروع کیا کہ کتاب الایمان ایمان اول الواجبات ہے. ایک مکلف کی طرف حق تعالی شانہ کا سب سے پہلا خطاب جو متوجہ ہوتا ہے وہ آمینو کا ہوتا ہے کہ ایمان لے آؤ, تو اول الواجبات ہے. پھر اشرف الواجبات ہے, جتنے بھی احکام ہیں ان میں سے سب سے اشرف حکم جو ہے اللہ تعالی شانہ کا وہ ایمان ہے. اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے شروع کیا. دوسرے ائمہ نے کتاب الصلاۃ سے شروع کیا, اس لیے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے محتم بشان جو رکن ہے دین کا وہ نماز ہے. تو انہوں نے کتاب الصلاۃ سے شروع کیا. اور دوسرے حضرات نے اوقات صلاۃ سے شروع کیا, اس لیے کہ نماز اس وقت فرض ہوگی جبکہ وقت داخل ہوگا. اور ایک اور جماعت نے طہارت سے شروع کیا, اس لیے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور سب سے محتم بشان رکن نماز ہے, مگر نماز میں داخل اس وقت ہو سکے گا جبکہ پاک ہوگا طاہر ہوگا. تو انہوں نے طہارت سے شروع کیا. اور کچھ حضرات نے پانی سے شروع کیا, اس لیے کہ پانی پاک ہوگا تو طہارت صحیح ہوگی, اور طہارت صحیح ہوگی تو نماز میں داخل ہو سکے گا. تو اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے اسلوب اور اپنے اپنے طریقے سے تمام نے اپنی اپنی کتابیں شروع کی ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو شروع تو کیا ہے کتاب الایمان سے, لیکن اس سے پہلے بطور تمہید کے بدء الوحی کو لائے. اور شارحین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی نرالا اور انوکھا طریقہ ہے جو ان سے پہلے کسی نے اختیار نہیں کیا. گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ کتاب الایمان ہو یا کتاب العلم ہو یا کتاب الوضو ہو یا کتاب الغسل ہو یا کتاب الحیض ہو یا کتاب الصلاۃ ہو یا کتاب الصوم ہو یا کتاب التوحید ہو, ان ساری کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو پیش کیا جائے گا. اور یہ حدیثیں اس وقت معتبر ہوں گی جبکہ صاحب کلام کا اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہونا ثابت ہو جائے. اور صاحب کلام کا اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ثابت ہونا تب متحقق ہوگا جبکہ وہ صاحب وحی ثابت ہو جائیں. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا اس سے کی, کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو پہلا ترجمۃ الباب ہے اس میں بہت بحثیں ہیں کہ اس باب کے نیچے جتنے احادیث آئے ہیں ان میں سب میں بدایت وحی کا ذکر نہیں ہے, ان میں کیفیت بدایت وحی کا ذکر نہیں ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ بدایت وحی کو بیان کرنا چاہتے ہیں نہ کیفیت بدایت وحی کو بیان کرنا چاہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب وحی ہیں. اور جتنی حدیثیں نیچے آئی ہیں ان سب حدیثوں سے آپ کا صاحب وحی ہونا بہت آسانی سے ثابت ہو جاتا ہے. تو جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کی ابتدا ہوئی تھی اور یہ پہلا باب نہیں ہے بخاری شریف میں، یا صرف ایک ہی باب نہیں ہے کہ جہاں ظاہری الفاظ سے کچھ اور معلوم ہو رہا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصود کچھ اور ہے. یہاں بہت ساری بحثیں اس لیے ہوئی ہیں کہ ظاہری الفاظ پر رک گئے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بدل الوحی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، کیفیت بدایت وحی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور نیچے جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے کیفیت وحی سب حدیثوں میں نہیں ہے، یا بدایت کیفیت بدایت وحی صرف ایک حدیث میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب وحی تھے. تو کیف کان بدل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال قائم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی کی ابتدا ہوئی تھی، اور جب وحی کی ابتدا ہوئی تھی اس کا مطلب یہ کہ آپ صاحب وحی ہے، اور آپ صاحب وحی ہے اس کو پھر قرآن سے ثابت کیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی ہے جیسا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر نازل کی تھی. تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا صاحب وحی ہونا ثابت کیا کہ آپ صاحب وحی ہیں، اور جب آپ صاحب وحی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں. ایک رسول کو رسول اور ایک نبی کو نبی وحی ہی بناتی ہے. جب ایک شخص صاحب وحی ہو جاتا ہے تو وہ رسول بھی ہو جاتا ہے، نبی بھی ہو جاتا ہے. اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب وحی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، تو اب اطمینان ہو گیا کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے جن جن الفاظ کو نقل کیا جائے گا وہ وحی ہو. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نرالا انداز ہے. تو شروع کر رہے ہیں کتاب الایمان سے. تو عام شارحین فرماتے ہیں کہ ابتدا بھی کتاب الایمان سے ہوئی اور انتہا بھی کتاب الایمان سے ہوئی، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس سے نیک فالی بھی لے رہے ہیں، ہمیں ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو جب تم دنیا میں آئے تھے اور پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے تمہارے کان میں اذان پڑھ کر سنائی گئی تھی، تو ابتدا تمہاری توحید سے ہوئی تھی، ابتدا تمہاری ایمان سے ہوئی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اب زندگی اس کتاب کے مطابق گزارو، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق گزارو، تاکہ تمہاری کتاب زندگی کے اختتام کا جب وقت آئے تو تم بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤ. تو ایمان سے ابتدا کی، ایمان پر اختتام کیا کہ پوری زندگی ایمان پر رہنا ہے اور ایمان پر مرنا ہے. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کتاب کی ابتدا تو ہو رہی ہے بدء الوحی سے، اس کے بعد کتاب الایمان سے، اور کتاب کا اختتام ہو رہا ہے الاعتصام پر. اور الاعتصام کا معنی الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الاعتصام بالکتاب والسنہ کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک حصے میں تو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اور دوسرے حصے میں کتاب التوحید میں اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ بدعتوں سے اور بدعتیوں سے دور رہنا، معتزلہ اور معتزلہ کے طریقے سے، مرجیہ اور مرجیہ کے طریقے سے، جہمیہ اور جہمیہ کے طریقے سے دور رہنا، تو کتاب اللہ اور سنت رسول سے تمسک کرنا اور بدعتوں سے دور رہنا، اور یہ اس پر اختتام اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ایک ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رہو گے تو تم کبھی بھی نہیں پھسلو گے، کبھی غلطی میں نہیں پڑو گے، کبھی راہ راست سے ہٹ نہیں سکو گے، کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کے پیش نظر اپنی کتاب کو الاعتصام بالکتاب والسنہ پر ختم کیا، اور پڑھنے والوں کو سب کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ تو یہ جو آخری کتاب ہے، چاہے کتاب الاعتصام ہو یا کتاب التوحید ہو، الا حسب القولین، اس کا یہ آخری باب ہے۔ تو کتاب کا بھی آخری باب ہے اور کتاب الاعتصام یا کتاب التوحید کا بھی آخری باب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے کو قائم کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے۔ بھائی اصل میں نزلے کا شکار ہو گیا ہوں اور آج سر میں مجھے بہت درد ہے، اسی لیے کوئی خاص ترتیب کے ساتھ گفتگو نہیں ہوگی اور بہت مختصر آج آواز ہوگا، ہمیشہ کی طرح تکلیف مجھے محسوس ہو رہی ہے، مگر آپ سب حضرات آئے ہوئے ہیں اس لیے تھوڑی باتیں تو میں عرض کر دوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ فضل فرمائے۔ بس یہ سب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب چاہتے ہیں بلواتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو نہیں بلواتے، اور اس کی مرضی بھی ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ کسی ٹیپ ریکارڈ میں یا سی ڈی پلیئر میں اب قاری عبد الباسط صاحب کی تلاوت رکھ دو تو لوگ تعریف کرتے ہیں قاری عبد الباسط صاحب کی، سی ڈی پلیئر یا ٹیپ ریکارڈر کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ تو ہم لوگ بھی جب یہاں بیٹھتے ہیں اور بولتے ہیں، چاہے درسگاہ میں ہو، چاہے جلسوں میں ہو، چاہے یہاں ہو، اللہ تعالی شانہ جیسی سی ڈی اور جیسی کیسٹ رکھتے ہیں بس ویسا بول پاتے ہیں، تو اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہوگا، زبان سے ایسی کوئی بات نکل گئی ہوگی جس سے اللہ تعالی شانہ ناراض ہوئی ہوں گی، اللہ معاف فرما دے، تو نصرت اللہ کی ہٹ جاتی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بہرحال تو یہ آخری باب ہے، اور اس باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سہارا لیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کی آیت کا۔ سب سے پہلے اس آیت کو دیکھیے کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم رکھیں گے میزانوں کو، القسط، القسط جو ہے یہ مفعول لہو ہے، تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِلْقِسْطِ، ہم میزانوں کو رکھیں گے انصاف کے لیے، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اَيْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں۔ اب موازین جو ہے وہ جمع کا صیغا ہے، یہ میزان کی جمع ہے موازین، موزون کی جمع بھی موازین ہے اور میزان کی جمع بھی موازین ہے، یہاں میزان ترازو سکیل، تو موازین یہ جمع ہے، ہم قیامت کے دن موازین کو رکھیں گے۔ اس میں علماء کی دو رائے ہو گئی ہے، ایک رائے یہ ہے کہ موازین جو ہے وہ اپنی حقیقت پر ہے اور قیامت کے دن کئیس کئیس ہوں گے. اور بعضی علماء نے کہا ہے کہ الگ الگ اعمال کے لیے الگ الگ میزان ہوگا. جیسے دنیا میں سونا چاندی تولنے کے لیے الگ میزان ہے, اس کا سکیل الگ ہے. لکڑیوں کو تولنے کے لیے الگ سکیل ہے اس کا, لوہے کو تولنے کے لیے الگ سکیل ہے. تو الگ الگ چیزوں کو تولنے کے لیے الگ الگ سکیل ہوتے ہیں دنیا میں. تو آخرت میں الگ الگ اعمال کے لیے الگ الگ سکیلز ہوں گے, الگ الگ ترازو ہوں گے. نمازوں کے لیے الگ, زکوٰۃ کے لیے الگ, تلاوت کے لیے الگ, تسبیح کے لیے الگ, تحمید کے لیے الگ. تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سارے ترازوؤں کو ہم قائم کریں گے اور پھر ان میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ الگ الگ قسم کے لوگوں کے لیے الگ الگ ترازو ہوں گے. الگ الگ بہت اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار ہوں گے, ان کے لیے ترازو الگ, مسلمانوں کے لیے الگ, غیر مسلموں کے لیے الگ. تو اس طرح بہت سارے ترازو ہو جائیں گے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنی حقیقت پر نہیں ہے, ترازو ایک ہی ہوگا لیکن وہ اتنا بڑا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں لاکھوں ترازو آ جائیں گے, کروڑوں ترازو آ جائیں گے. تو یہ تفخیم شان کے لیے آیا ہے. وَنَذَوُ الْمَوَازِينَ, ہم عظیم الشان ترازو کو رکھیں گے. ہوگی ایک ہی, ترازو ایک ہی ہوگا لیکن عظیم الشان ہوگا وہ میزان. چنانچہ ابو القاسم اللالکائی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک موقوف روایت نقل کی ہے, اور مسند احمد میں اور ترمذی شریف میں اسی مضمون کی روایت مرفوعاً بھی آئی ہے. فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, یوضع المیزان, ترازو کو رکھا جائے گا, نصب کیا جائے گا, کھڑا کیا جائے گا تولنے کے لیے. یوضع المیزان, میزان کو رکھا جائے گا. ولہو کفتان, اور اس کے لیے دو پلڑے ہوں گے. لو وضعیت فی احداہما, یہ پلڑے اتنے بڑے ہوں گے کہ ان دو پلڑوں میں سے ایک میں, لو وضعیت فی احداہما, ان میں سے ایک میں اگر رکھ دیے جائیں, السماوات والارض ومن فیہن, ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے, لوسعت ہو, اس کے بعد بھی اس پلڑے میں جگہ باقی رہے گی, یہ پلڑا بھرے گا نہیں. تو ونضع الموازین, قیامت کے دن یا تو ہم بہت سارے میزان قائم کریں گے یا ایک عظیم الشان میزان قائم کریں گے. کیوں قائم کریں گے؟ انصاف کے لیے, انصاف کے لیے, ان میں اعمال تولنے کے لیے. اور جب تک اعمال تولے نہیں جاتے اس وقت تک انصاف نہیں ہوگا. اعمال تولے جائیں گے, اچھے اعمال کتنے ہیں, برے اعمال کتنے ہیں. اچھے اعمال زیادہ ہیں تو جنت, اور برے اعمال زیادہ ہیں تو جہنم. تو جب تک اعمال تولے نہیں جائیں گے اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ اچھا ہے یا برا, جنت میں جانا چاہیے یا جہنم میں. تو انصاف کے لیے ہم میزان کو قائم کریں گے اور اس میزان میں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا. اب معتزلہ اور جہمیہ میں بھی ایک جماعت ہے جن کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان ویزان کچھ نہیں ہوگا, ترازو نہیں ہوگی قیامت کے دن. قیامت کے دن ترازو بھی نہیں, میزان بھی نہیں, اور ہمارے اعمال کو تولا بھی نہیں جائے گا. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں گے. اللہ کو تو معلوم ہی ہے عمل تولنے کی کیا ضرورت ہے, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. اور ترازو جو ہے, ترازو قرآن اور احادیث میں جو ترازو کا ذکر آتا ہے, ترازو بول کر عدل و انصاف مراد لیا ہے. جب ہم بہت سے ملکوں میں کورٹ میں جاتے ہیں سپریم کورٹ, تو سپریم کورٹ کے باہر ایک ترازو ہوتا ہے. تو ترازو کا کیا معنی ہے؟ ترازو کا معنی یہ ہے کہ اس کورٹ میں عدل و انصاف ملتا ہے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والوزن یومئذ الحق, وزن قیامت کے دن برحق ہے, اور وزن ہوگا سکیل میں. تو سکیل قیامت کے دن برحق ہے, میزان قیامت کے دن برحق ہے. اس کا معنی میزان نہیں ہے کہ میزان ہوگا, یہ اس کی لٹرل معنی نہیں ہے, اس کا میٹافوریکل معنی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ وہاں میزان ہوگا اور اس میں اعمال رکھے جائیں گے اور تولے جائیں گے, بلکہ والوزن یومئذ الحق کا معنی یہ ہے کہ انصاف ہوگا, جیسے ترازو میں انصاف ہوتا ہے. ترازو میں بے انصافی نہیں ہوتی. پہلے زمانے میں جب ترازو میں تولتے تھے تو دائیں طرف جو ہے وہ ایک کلو کا وزن رکھا جاتا تھا اور دوسری طرف چاول رکھے جاتے تھے. جب برابر ہو جاتا تھا کہ چلو یہ ایک کلو چاول ہو گیا, تو برابری ہوتی ہے. عدل و انصاف کی علامت ہے ترازو. تو قیامت کے دن جو ہے وزن برحق ہے, اس کا معنی کہ عدل و انصاف برحق ہے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ خود حساب لیں گے سب کا, ایک ایک کو اپنے سامنے کھڑا کیا جائے گا, اور پھر اللہ خود فیصلہ کر دیں گے. اللہ عالم الغیب ہے, ساری چیزیں اللہ کے سامنے ہیں, اور نام عمل میں لکھا بھی جائے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. سب کچھ ہوگا, نام اعمال بھی. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. لیکن باقاعدہ وزن نہیں ہوگا, اعمال کا وزن نہیں ہوگا, نہ اعمال کا وزن ہوگا, نہ نام اعمال کا وزن ہوگا, نہ اصحاب اعمال کا وزن سرے سے ہوگا ہی نہیں. والوزن یومئذ الحق کا مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ اللہ معاملہ کریں گے, کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کریں گے. ونضع الموازین القسط, ہم میزان کو رکھیں گے انصاف کے لیے. اس کا معنی یہ نہیں کہ وہاں میزان ہمیں نظر آئے گا اور اس میں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم عدل و انصاف کا معاملہ کریں گے, عدل و انصاف سے کام کریں گے. اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ نہیں, میزان بھی ہوگا, اس کے دو پلڑے بھی ہوں گے, اس کا کانٹا بھی ہوگا, اور پتہ بھی چلے گا کہ اچھے اعمال زیادہ ہیں یا برے اعمال زیادہ ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اور وہ اما من خفت موازین ہو, پلڑے کبھی ہلکے ہو جائیں گے, پلڑے کبھی بھاری ہو جائیں گے, بھاری ہو جائیں گے تو فاما من ثقلت موازین ہو فاولائک هم المفلحون. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو یہ کامیاب ہے. وہ اما من خفت موازین ہو فاولائک الذین خسروا, اور اگر بدیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو یہ ناکام ہوں گے. تو میزان ہوگا, اس کے دو پلڑے ہوں گے, دائیں طرف والے پلڑے میں نیکیاں رکھی جائے گی, بائیں طرف والے پلڑے میں بدیاں رکھی جائے گی. باقاعدہ تولا جائے گا, اور تولنے کے بعد کون سا پلڑا جھکتا ہے اس کے اعتبار سے حضرت جبریل امین اعلان فرمائیں گے کہ فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا, اس کو نام عمل دائیں ہاتھ میں مل گیا. فلاں کا بیٹا فلاں ناکام ہو گیا, اس کو نام عمل بائیں ہاتھ میں مل گیا. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن, یہ لٹرل میننگ میں ہے کہ میزان سکیل ہوگا, اس میں اعمال کو تولا جائے گا, اعمال کو تولا جائے گا, نام اعمال کو تولا جائے گا یا اصحاب اعمال کو تولا جائے گا. اور معتزلہ, جہمیہ, یہ جو دوسرے فرق باطلہ ہیں جو اہل سنت والجماعت سے نکلے ہوئے ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں, قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن میں اس کا ذکر ہے, احادیث شریفہ میں اس کا ذکر ہے, تو یہ جماعتیں انکار کیوں کرتی ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی باطل فرقے وجود میں آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو معیار بناتے ہیں. عقل معیار ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول کا وہ مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے, جو عقل میں آتا ہے, بس وہ مفہوم ہوگا. اور ایسا مفہوم, ایسا معنی کہ جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. ان کے لیے کیا مسئلہ ہو گیا؟ ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں, عرض اور جوہر. عرض اور جوہر. جوہر کس کو کہتے ہیں؟ جوہر اس کو کہتے ہیں جو بذات قائم ہے, جو خود قائم ہے, اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جیسے یہ مشلہ, یہ جبہ. تو یہ جو کپڑا ہے, کپڑا, یہ کپڑا موجود رہنے کے لیے, اپنے ایگزسٹنس کے لیے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر یہ جو رنگ ہے, کریم رنگ, یہ کریم رنگ ہے, یہ رنگ جو ہے یہ اس کپڑے کا محتاج ہے. اگر یہ کپڑا نہ ہو تو رنگ کا وجود ختم ہو جائے. تو یہ کپڑا جو ہے یہ جوہر ہے, اور رنگ جو ہے اس کے اوپر سفید رنگ یا کریم رنگ یا یہ گولڈن رنگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ عرض ہے. عرض, عرض کا وجود نہیں ہوتا. عرض پکڑا نہیں جا سکتا. عرض پکڑا نہیں, وہ خود اس کا وجود نہیں ہے. تو ہمارے جو اعمال ہیں, جتنے بھی اعمال ہیں, چاہے آپ دنیاوی اعمال لے لیں چاہے دینی اعمال لے لیں, اعمال کا خود وجود نہیں. مثال کے طور پر نماز. تو یہ جو نماز کا عمل ہے وہ ہمارا محتاج ہے. جب تک ہم نماز میں ہیں نماز کا وجود ہے. ہم نماز میں جب تک داخل نہ ہوں نماز کا کوئی وجود نہیں, اور جب ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تو نماز کا وجود ہے. قیام میں ہے تو نماز میں ہے, رکوع میں ہے تو نماز میں ہے, قومہ میں ہے تو نماز میں ہے. اور اب جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب نماز کہاں ہے بھائی؟ تو ہم جو ہے جوہر ہیں, اس لیے کہ ہم اپنے وجود کے لیے کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہیں. لیکن نماز, ہمارے اعمال, یہ جوہر نہیں ہے, یہ عرض ہیں. عرض, عرض. جب تک میں بول رہا ہوں تو میرا کلام موجود ہے, لیکن بولنے سے فارغ ہو گیا وہ کلام, بھائی ڈھونڈو میرے کلام کو, کہاں ہے میرا کلام, پکڑو اس کو, ہاتھ میں لاؤ, کسی چیز میں سٹور کر لو, کہاں ہے میرا کلام؟ نہیں ہے. کلام ہاتھ میں نہیں آ سکتا. کلام نہ دیکھا جا سکتا ہے, نہ سنا جا سکتا ہے, ایک مرتبہ ہو جاوے, نہ پکڑا جا سکتا ہے. جو چیز قائم بذات ہو اسے جوہر کہتے ہیں, اور جو قائم بالغیر ہو اسے عرض کہتے ہیں. اور عرض جو ہے, عرض اس کا وجود اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ قائم بالغیر ہوتا ہے, اور جب قائم بالغیر نہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے. تو ہماری پوری زندگی کی نمازیں, ہماری پوری زندگی کی زکات, ہماری پوری زندگی کی تسبیح, ہماری پوری زندگی کی تحمید, ہماری پوری زندگی کی تلاوت, یہ اس وقت تک موجود ہے جب تک وہ تلاوت ہو رہی ہے. جیسے ہی تلاوت ختم ہو گئی اس کا وجود نہیں. جس چیز کا وجود نہیں اسے ترازو میں آپ کیسے رکھیں گے؟ ترازو میں کیسے رکھیں گے, تولیں گے کیسے؟ یہ عقل میں نہیں آتی بات. عرض کو تولا نہیں جا سکتا, یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آئی. اور اہل سنت والجماعت یا اہل حق اور اہل باطل میں فرق یہی ہے کہ اہل باطل بنیاد بناتے ہیں عقل کو, اور اہل حق بنیاد بناتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو. کتاب اللہ اور سنت رسول میں جب کوئی بات آ گئی عقل کی سمجھ میں, آئے نہ آئے اسے تسلیم کر لو. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, عقل کے مطابق سوچو, عقل کو عقل کے ساتھ سوچو, اور عقل میں جو چیز آئے وہ نظریہ بناؤ. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میزان میں عرض نہیں آ سکتا, اس کا تو وجود ہی نہیں ہے, تو میزان میں جب عرض نہیں آ سکتا لہذا یہ کہنا کہ قیامت کے دن سکیل ہوگا, میزان ہوگا, ترازو ہوگی اور اس ترازو کے اندر اعمال تولے جائیں گے, یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. کیسے تولے جائیں گے, اس کا وجود ہی نہیں ہے تو تولے کیسے جائیں گے, کیسے رکھیں گے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تولے نہیں جائیں گے, اس لیے کہ تولے نہیں جا سکتے. جب تولے نہیں جا سکتے تولے نہیں جائیں گے, جب تولے نہیں جائیں گے تو پھر اسکیل کی ضرورت کیا, کہ اسکیل بھی نہیں ہوں گے. تو پھر قرآن میں ہے, حدیث میں ہے. تو کہا جی ہاں قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اس سے مراد ترازو نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے؟ عدل و انصاف, کہ اللہ تعالیٰ شانہ عدل و انصاف کا معاملہ کریں گے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سب حضرات پر رد کر رہے ہیں اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو بھی ہوگی, میزان ہوگا, ترازو ہوگی اور اس کے دو پلڑے بھی ہوں گے اور اسے قائم بھی کیا جائے گا اور اس میں اعمال کو تولا بھی جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, آیت لائے قرآن کی, اس لیے کہ عقیدے نص قطعی سے ثابت ہوتے ہیں. تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ہم میزانوں کو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, اور بنو آدم کے اعمال اور ان کا قول, اور دوسری روایت میں ہے دوسرے نسخے میں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ, بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال تولے جائیں گے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے اسے بیان کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بندوں کے اعمال اور بندوں کے اقوال تولے جائیں گے. تو میرے بھائیوں, ایک بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کے لیے عقل کافی نہیں ہے. گزشتہ کل کی مجلس میں طبیعت بھی اچھی تھی اور بڑی روانی کے ساتھ میں نے گفتگو کی تھی, اس میں میں نے سمجھایا تھا کہ علم کے تین ذرائع ہیں, علم حاصل کرنے کے تین ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ فائیو سینسز, حواس سے خمسہ, فائیو سینسز سے علم حاصل ہوتا ہے. آنکھ سے علم حاصل ہوتا ہے, آنکھ کے ذریعے پتا چلا کہ یہ گلاس ہے, آنکھ کے ذریعے پتا چلا کہ یہ ریکارڈر ہے, آنکھ کے ذریعے پتا چلا کہ یہ کتاب ہے. کان سے سن کر علم حاصل ہوتا ہے, ناک سے سونگ کر علم حاصل ہوتا ہے, اسمیل کر کے, زبان سے چکھ کر علم حاصل ہوتا ہے, اور بدن کے کسی بھی حصے سے فیل کر کے, ہاتھ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں, فیل کر کے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. یہ پہلا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا, علم ملنے کا یہ پہلا ذریعہ ہے. اس کے بعد دوسرا ذریعہ ہے عقل, 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 اور اس کے بعد تیسرا ذریعہ ہے وحی الہی. حواس سے خمسہ, فائیو سینسز سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس درجے کا نہیں جو علم کے حاصل ہوتا ہے عقل سے, اور عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس درجے کا نہیں جو کہ حاصل ہوتا ہے وحی الہی سے. یعنی آپ اسے یوں سمجھیے کہ عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا علم اس درجے کا ہوتا ہے کہ وہاں تک فائیو سینسز کی رسائی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی عقل سے حاصل ہونے والے علم کو فائیو سینسز سے سمجھنے کی کوشش کرے وہ نہیں سمجھ سکے گا. جیسے آپ نے ٹیبل دیکھی تو دیکھ کر آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ٹیبل ہے, پتا چل گیا آپ کو. اب یہ ٹیبل ہے, یہ ٹیبل بنی کیسے, کیسے بنی یہ ٹیبل, اس کے چار پائے ہیں اور یہ اوپر تختہ ہے, یہ بنی کیسے؟ تو ٹیبل ہونے کا علم کہ یہ ٹیبل ہے, اس کا علم ہوا فائیو سینسز میں سے ایک سینس سے, کس سے؟ آنکھ سے یا ہاتھ سے پکڑ کر. اگر کوئی اندھا آدمی ہوگا تو وہ پکڑ کر اچھا اچھا ٹیبل ہے, ٹچ کر کے اس کو حاصل ہوئی علم. مگر آگے یہ سوال کہ یہ ٹیبل بنی کیسے, تو ٹیبل کیسے بنی آنکھ سے سمجھنے کی کوشش کرو نہیں ہو سکے گا, کان سے سمجھنے کی کوشش کرو نہیں ہو سکے گا, سمیل کر کے نہیں ہو سکے گا, چکھ کر نہیں ہو سکے گا, فیل کر کے نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے عقل چاہیے. عقل کیا کہے گی؟ عقل یہ کہے گی کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آتی, اس لیے یہ ٹیبل وجود میں آئی ہے کسی کارپینٹر کے بنانے سے. یہ عقل نے فیصلہ کیا. یہ جو عقل کا فیصلہ ہے اسے آپ فائیو سینسز سے سمجھنے کی کوشش کرو, نہیں ہو سکے گا. اگر عقل نہ ہو, عقل جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے, ابھی اسے پتا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی چیز کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آتی, تو اتنا تو سمجھ جائے گا دیکھ کر کے, بیٹا یہ کیا ہے؟ ٹیبل ہے. بیٹا یہ ٹیبل وجود میں کیسے آئی؟ اب چونکہ عقل اس کی اس درجے کی ابھی نہیں ہے, مگر فائیو سینسز ہے اور فائیو سینسز برابر کام کر رہے ہیں, لیکن وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچے گا. عقل کو جب بلوغ ملے گا, عقل جب ترقی کرے گی اور عقل علم حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے گی, تو وہ بھی کہے گا کہ کسی بنانے والے نے بنائی ہوگی, یہ کسی بنانے والے کے بنانے سے وجود میں آتی ہے, یہ کسی سے پیدا نہیں ہوتی. ٹیبل پیدا نہیں ہوتی, یہ یوں ہی وجود میں نہیں آ جاتی, یہ آسمان سے نہیں اترتی. عقل کہتی کہ کسی بنانے والے نے بنائی ہوگی یہ ٹیبل. تو عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے, عقل کے ذریعے, وہ اتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ فائیو سینسز کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی. فائیو سینسز کے ذریعے آپ عقل والا علم حاصل نہیں کر سکتے. دنیا کا ہر شخص اسے مانتا ہے, سب قبول کرتے ہیں کہ علم حاصل ہوتا ہے فائیو سینسز سے, اس پر سب کا اتفاق ہے. علم حاصل ہوتا ہے عقل سے, اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ جو علم عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ علم فائیو سینسز سے حاصل نہیں ہو سکتا. عقل سے حاصل ہونے والے علم کو فائیو سینسز کو استعمال کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس پر یہاں تک سب کا اتفاق ہے. آگے ایک تیسری بات ہے, تو تیسری بات یہ ہے, تیسری بات کہ وحی کا علم. یہ وحی جو ہے, وحی یہ بھی علم کا ذریعہ ہے. وحی کے ذریعے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے. تو وحی کے ذریعے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے عقل میں صلاحیت ہی نہیں ہے. وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا اکثر حصہ ایسا ہے کہ عقل کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے. اب جس طرح عقل سے حاصل ہونے والے علم تک پانچ فائیو سینسز کی رسائی نہیں ہے, اسی طرح وحی الہی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم تک عقل کی رسائی نہیں ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ فائیو سینسز مخلوق ہے اور عقل بھی مخلوق ہے. فائیو سینسز انسان کے ہیں, انسان مخلوق تو فائیو سینسز مخلوق. عقل بھی انسان کی ہے تو انسان مخلوق تو عقل بھی مخلوق. اور وحی الہی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے. اللہ غیر مخلوق ہے, اللہ کی صفت بھی غیر مخلوق. اور فائیو سینسز مخلوق, عقل مخلوق. انسان مخلوق تو انسان کے فائیو سینسز بھی مخلوق اور انسان کی عقل بھی مخلوق. اور مخلوق محدود ہے, مخلوق محدود ہے اور خالق لا محدود. خالق لا محدود, خالق کی صفت بھی لا محدود. اور کلام خالق کی صفت ہے, لہذا خالق کا کلام بھی لا محدود. اور وحی چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو, یہ اللہ کی صفت ہے, کلام الہی ہے, لہذا وہ لا محدود. اور انسان مخلوق اور مخلوق محدود. تو انسان محدود، انسان کے 5 سینسز بھی محدود، انسان کی عقل بھی محدود، محدود سے غیر محدود کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے وحی الہی کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے تو کہہ دو کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کوئی بات آ جائے تو کہہ دو کہ صدق اللہ. آمنا وصدقنا، ہم نے مان لیا، ہم نے تصدیق کر لی، بس مان لو. آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے کہنا مان لیا. عقل کا کوئی دخل نہیں، عقل کا کوئی دخل نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو جہل جلدی جلدی اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچا اور کہنے لگا کہ ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ رات کے ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے واپس آ گیا، ہو سکتا ہے؟ آسمانوں کی تو بات کی ہی نہیں. مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے واپس مکہ مکرمہ، اگر کوئی کہے کہ میں ایک رات میں سفر کر کے آیا، ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہ پل جھپکنے کے برابر میں، وقت بالکل ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا، ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد کیا کہ نہیں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لیکن کون کہہ رہا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کون کہہ کون رہا ہے ایسا؟ تو بہت خوش ہوا ابو جہل کہ آج شاید ابو بکر محمد کو چھوڑ دے. تو کہا تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے، تو کہ پھر ہو سکتا ہے، پھر ہو سکتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا ہے، یعنی واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے. نہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے واپس، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. میں تو اس سے بھی بڑی بات کو مان چکا ہوں کہ آسمانوں سے فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے. یہ وحی جو ہے، وحی، وحی کیا ہے؟ وحی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت. اور یہ ہم تک پہنچتی کیسے ہے؟ نبی کے سننے کے ذریعے، نبی کے دیکھنے کے ذریعے. بس یہ دو طریقے ہیں، نبی سنتا ہے اور سن کر کے ہمیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا نبی دیکھتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر کے آیا ہوں، سن کر، دیکھ کر. بس نبی نے جو دیکھ لیا اسے مان لو، اور نبی نے جو سن لیا اسے مان لو، بس ایمان یہ ہے. نبی کی سنی ہوئی کو مان اور نبی کی دیکھی ہوئی کو مان، اس کا نام ہے ایمان. عقل سے نہیں، عقل سے نہیں. قبر میں ہڈیاں نظر آ رہی ہے، قبر کھودی ہڈیاں نظر آ رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کے باغ میں ہے، تو مان لو اسے کہ نبی کہہ رہا ہے. اور قبر میں مردے کو دفن کیا، پھولوں کے ساتھ دفن کیا، پھولوں کی چادر میں لپیٹ کر دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد بھی قبر کو پھولوں سے بھر دیا، لیکن نبی کہہ رہا ہے کہ باغ نہیں، آگ ہے، تو بات مان لے. آگ نظر آ رہی ہے مگر نبی کہے باغ تو باغ، اور باغ نظر آ رہا ہے مگر نبی کہے آگ تو آگ، جو نبی کہے وہ مان لو. یہ جو فرق باطلا ہے، انہوں نے معیار بنایا ہے اپنی عقل کو، عقل معیار. اب عقل کے مطابق قرآن اور حدیث کو بناؤ، اور اہل سنت والجماعت نے معیار بنایا ہے قرآن اور حدیث کو، اور قرآن اور حدیث کے مطابق عقل کو ڈھالو. یہ ہے فرق، اور یہی اختلاف رہا ہے 1400 سال میں، جتنے فرق باتیں رہی ہی ہے. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہے اہل سنت والجماعت کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں. اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اہل السنت والجماعہ, ہم اہل السنت والجماعہ ہیں. دیکھو ہم لوگ دیوبندی ہیں, دیوبندی, اور جب ہم دیوبندی ہیں تو پھر کیوں ہم شرمائیں خود کو دیوبندی کہنے سے؟ یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری علامت ہے. دیکھو لڑائی جھگڑے کے طور پر, تعصب کے طور پر غلط بات ہے. ایک پاکستانی ہے تو وہ تعصب کے طور پر یہ کہے کہ میں پاکستانی ہوں, آپ لوگ انڈین ہیں, یہ غلط بات ہے. لیکن تعارف کے طور پر کہ میں پاکستانی ہوں الحمدللہ, میں کیوں شرماؤں پاکستانی ہونے سے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ نعمت ہے اللہ تعالیٰ شانہ کی, اللہ نے مجھے پاکستان میں پیدا کیا اور میں پاکستانی نسل سے ہوں. میں ہندوستانی ہوں, ہندوستانی نسل سے ہوں, میں عربی ہوں, میں اجمی ہوں, اللہ نے مجھے بنایا ہے. تو پہچان کے طور پر خود کو دیوبندی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم دیوبندی ہیں, اہل السنت والجماعت دیوبندی. اور یہ اہل السنت والجماعت ہم کو کیوں کہتے ہیں اہل السنت والجماعت؟ اس لیے کہ یہ مسلک دیوبند جو ہے, مسلک دیوبند یہ دو چیزوں کو لے کر چلتا ہے. مسلک دیوبند کتاب کو بھی لے کر چلتا ہے اور رجال کو بھی لے کر چلتا ہے. مسلک دیوبند کہتا ہے کہ دین پر چلنے کے لیے صرف کتاب اللہ بھی کافی نہیں اور صرف رجال اللہ بھی کافی نہیں, دین پر چلنے کے لیے ٹیکسٹ بھی چاہیے آپ کو, یہ کتاب بھی چاہیے ٹیکسٹ, اور دین پر چلنے کے لیے وہ کتاب سمجھانے والا بھی چاہیے. اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو اللہ تعالی شانہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بھیج دے, صرف کتابیں نازل کر دیتے اور آسمان سے فرشتے کی آواز سنا دیتے کہ تمہاری ہدایت کے لیے فلاں پہاڑ کے اوپر ایک کتاب اللہ نے نازل کر دی ہے, یا کہ یہ انسان ہو ابھی آسمان سے بھی کتاب آ رہی ہے اس پہ تمہیں عمل کرنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے کتاب بھی نازل کی اور کتاب سکھانے والا بھی نازل کیا, اور کتاب سکھانے والا علم بھی رکھتا ہے, ہمیں علم بھی سکھاتا ہے اور اس علم پر عمل کر کے خود کو نمونے کے طور پر بھی پیش کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں آپ, علماء ہیں آپ, وارث بن کر کے جا رہے ہیں. وارث کا کام نمبر ایک کتاب سیکھنا ہے, سیکھ کر کے دوسروں کو سکھانا ہے, اور سکھانا ہے خود نمونہ بن کر, تاکہ آپ جو سکھائیں, آپ جو بتلائیں اس پر آپ کا بھی عمل ہو اور آپ کو دیکھ کر کے لوگ عمل کریں. تو کتاب اللہ اور رجال اللہ, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو سلسلے اللہ نے چلائے. اسی لیے جب ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, یہ اللہ سیدھے راستے پر چلا. اور آگے پھر کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا, منعم علیہم کا راستہ, یہ ہے رجال اللہ. تو کتاب اللہ اور رجال اللہ یعنی ہم جو ہیں ٹیکسٹ کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور پرسنالٹیز کو بھی سامنے رکھتے ہیں, اور ہم فالو کرتے ہیں ان پرسنالٹیز کو, ان شخصیات کو جن کی زندگی ٹیکسٹ کے مطابق ہے. جو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ یہ ہمیں سکھا بھی رہے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, اور عمل بھی ان کا اس جیسا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ذرا ہمارے سامنے بیان کیجیے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اما تقرؤ القرآن, قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں تم؟ قرآن میں جو ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ٹیکسٹ آپ کو ریئل لائف میں میرے محبوب کی زندگی میں نظر آئے گا. اسی لیے ہمارے دیوبندی حضرات کے یہاں یہ شرط ہے کہ جب کسی کو اپنا شیخ منتخب کرو, کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے بیعت ہونا چاہو, تو پہلے اس کی مجلسوں میں جاؤ, اس کو قریب سے دیکھو, جانچ پڑتال کرو کہ اس کے عقیدے اور اس کے اعمال اور اس کا طور و طریق قرآن اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے یا نہیں، تاکہ آپ پھر اس کے ٹیکسٹ بھی سیکھ سکو اور وہ آپ کے لیے نمونہ بھی بنے. تو ٹیکسٹ اور پرسنالٹی دونوں، بعض حضرات نے پرسنالٹی کو لے لیا، ٹیکسٹ کو چھوڑ دیا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں قانون ہے کہ آپ کے شیخ کو آپ اگر خلاف شریعت کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو تو چھوڑ دو اس کو. اس لیے کہ صرف پرسنالٹی ہمارے یہاں نہیں ہے. پرسنالٹی اور ٹیکسٹ، ٹیکسٹ کا کیا معنی؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اس کی زندگی بھی ہونی چاہیے. اور ہمارے یہاں یہ بھی نہیں کہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کو لے لو اور خود سمجھو، نہیں نہیں، سمجھانے والا چاہیے. وہ سمجھانے والا چاہیے جس نے اپنے بڑوں سے اور انہوں نے اپنے بڑوں سے اور انہوں نے اپنے بڑوں سے اور انہوں نے اپنے بڑوں سے، یہاں تک کہ صحابہ تک یہ سلسلہ پہنچے اور یہ سند ایسی ہو کہ آپ کو جو سکھا رہا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی وہی تشریح اور وہی تعبیر سکھا رہا ہے جو صحابہ سے چلی تھی اور آج تک پہنچی ہے. تو دیوبندی کس کو کہتے ہیں جو کتاب کو بھی پکڑے اور رجال دونوں کو؟ اور اہل السنت والجماعت کا یہی معنی ہے. اہل السنہ، سنہ سے مراد ٹیکسٹ ہے اور والجماعت سے مراد شخصیات ہیں. اہل السنت والجماعت، السنہ سے مراد ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ علم ہے، اور والجماعت سے مراد اس کی تشریح کرنے والے صحابہ، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے. اور یہ اہل السنت والجماعت نکلا کہاں سے ہے؟ ما انا علیہ واصحابی سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے قرب قیامت، ان میں سے ایک صحیح ہوگا. تو پوچھا گیا کہ وہ صحیح کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اس میں سے سنت اور جماعت کو نکالیں. ما علیہ، وہ چیز جس پر ہوں میں اور میرے صحابہ. تو ما علیہ، وہ چیز جس پر، یہ ہے ٹیکسٹ. وہ ٹیکسٹ، وہ وحی، وہ علم جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ٹیکسٹ بھی ہے اور پرسنالٹی بھی ہے. یہ ہے اہل سنت والجماعت. اور سنہ جو ہے، سنہ یہ تشریح ہے کلام اللہ کی. لہذا جب اہل السنہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اہل القرآن والسنہ. بھائی جب بھی کوئی ٹائٹل دیا جاتا ہے تو بہت بڑا ٹائٹل تو نہیں دیا جاتا ہے. بخاری شریف کا نام ہے الجامع، المسند، الصحیح، المختصر، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف. عرب حضرات کیا کہتے ہیں؟ صحیح البخاری. اتنا لمبا نام کون بولے گا؟ اتنا لمبا چھوڑا نام بولنے جائیں گے تو سننے والا نام ختم ہونے سے پہلے ہی چلا جائے گا. تو ہم لوگ سب سے پہلے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. اصل میں ہم کیا ہے؟ مسلمان. ہم مسلمان ہیں. اور پھر معتزلہ کا دور آیا، مرجیہ کا دور آیا، کرامیہ کا دور آیا. تو اس وقت وہ بھی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں اور ہم بھی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا مسلمان سچا ہے؟ تو پھر جو اہل حق تھے انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ ہم اہل السنت والجماعت ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں. اور یہ مسلم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ بھی مسلم کہہ رہے ہیں، یہ بھی مسلم کہہ رہے ہیں. یہ مسلم نہیں، یہ معتزلہ ہے، یہ مرجیہ ہے، یہ کرامیہ ہے. ہم اہل السنت والجماعت، ہم مسلم اہل، یعنی یہ بتایا کہ بھائی کہ ہم اہل، ہم صحیح ہیں. اور پھر ایک دور آیا کہ اہل السنت والجماعت کے مختلف فرقے ہو گئے. ہم بھی اہل سنت والجماعت، ہم بھی سننی ہیں، ہم بھی سننی ہے، ہم بھی سننی ہے، ہم بھی سننی ہے. تو اب کیسے پتا چلے گا کہ کون سا سننی صحیح ہے؟ تم کہتے ہیں کہ ہم سننی دیوبندی ہیں، ہم اہل السنت والجماعت دیوبندی ہیں. اور دیوبندی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی
عقائد میں، نظریات میں، اعمال میں جو تشریح اور جو تعبیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے چلی آ رہی ہے، وہ تعبیر اور وہ تشریح علی وجہ الاتم ہمارے یہاں موجود ہے. دیوبندی کا یہ مطلب ہے. تب ہم کیوں شرمائے بھائی؟ میں نے گزشتہ کل مجلس میں کہا کہ آپ کا کوئی ساتھی امریکہ میں جاوے اور وہ یہ کہ میں امریکہ جا رہا ہوں تو مجھے کوئی نصیحت کیجئے کہ مجھے اپنے بچوں کو کس مدرسے میں داخل کرنا ہے، مجھے اگر کوئی سوال کھڑا ہو جائے تو مجھے کس مفتی سے پوچھنا ہے، تو کیا آپ کہیں گے کسی مسلمان سے پوچھ لینا، مسلم سے پوچھ لینا، قادیانی بھی کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، کسی مسلم مفتی سے پوچھ لینا ایسا کہیں گے آپ، کسی سنی مفتی سے پوچھنا ایسا کہیں گے آپ؟ نہیں، آپ کہیں گے کسی دیوبندی مفتی سے پوچھنا، اپنے بچوں کو کسی دیوبندی مکتب میں پڑھانا، اور تمہارے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو دیوبندی عالم کو بلانا. تو دیوبندی لفظ کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں. ہاں، اس کو اگر کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال کرتا ہے، تعصب کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ غلط ہے. پہچان کے لیے استعمال کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی پہچان کے لیے کہے کہ میں عربی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اجمی کو حقیر سمجھ کر کے کہے کہ میں عربی ہوں تو لا فضل عربی علی اجمی، اس وقت وہ برا ہو جائے گا. تو یہ اہل السنت والجماعت جو ہیں، ہمارے یہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان سب کے دور میں یہ اہل السنت والجماعت رائج ہو چکا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو انہوں نے بھی ہوا سماکم المسلمین کی آیت پڑھی تھی، اور ان کو ہم سے زیادہ مستحضر تھی. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اہل السنت والجماعت کہاں سے آ گیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں. مسلمان کہنے جائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. آپ ایک مخصوص کمپنی کا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کہنا تو پڑے گا نا کہ کولگیٹ لے آنا میرے لیے، مکلینز لے آنا میرے لیے. آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ٹوتھ پیسٹ لے آنا میرے لیے، تو کہنا ہی چاہیے کہ مکلینز ٹوتھ پیسٹ لے آنا، کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ لے آنا، لیکن لمبا ہو جاتا ہے تو پھر شارٹ میں کیا کہہ دیتے ہیں کہ مکلینز لے آنا. مکلینز کا معنی کہ مکلینز ٹوتھ پیسٹ. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، اس کا معنی ہے کہ ہم دیوبندی سنی مسلم ہیں، اس میں سب کچھ آ گئی ہے دیوبندی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں بھی اور کتاب التوحید میں بھی اہل سنت والجماعت کے وکیل بن کر خوب دفاع کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور یہاں میں یہ بھی بات عرض کر دوں بھائی، بیمار تو ہوں لیکن باتیں اہم ہیں، کیا کروں. میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ اسے آپ تنگ نظری نہ سمجھیں، تنگ نظری نہ سمجھیں. دیکھو میں اس وقت آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم مسلم سنی دیوبندی ہیں. تو آپ نے میری زندگی میں کیا دیکھا ہے؟ میری زندگی میں کوئی لڑائی دیکھی کہیں کہ میں ہر وقت دیوبندی کہتا رہتا ہوں، غیر دیوبندی کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، برائی بیان کرتا ہوں؟ مگر پہچان ہماری ہونی چاہیے، یہ کوئی تنگ نظر ہی تھوڑی ہے. اس وقت جو ہے دلوں میں وسعت بہت آ گئی ہے، سمجھے؟ وسعت بہت آ گئی ہے. وسعت اتنی آ گئی ہے کہ عقائد اور نظریات کے معاملے میں بھی وسعت، ایکسپٹ ایوری باڈی، ہر ایک کو ایکسپٹ کرو، ہر ایک کو ایکسپٹ کرو. اور اگر کوئی ہمارے دیوبندی مسلک کے جو نظریات اور عقائد ہے، اور میں نے کیا کہا یہ دیوبندی عقائد اور نظریات دیوبند کے قصبے کے نہیں ہے، دیوبندی عقائد اور نظریات اور اعمال اور مسائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سب سے مشابہ، یہ ایک پہچان ہے، پہچان ہے. یہ مشہور ہو گیا کہ بھائی دیوبندی تو ہو گیا. تو جب ہم دیوبندی ہیں اور ہمارے عقائد اور نظریات ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہمارا عقیدہ ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دیوبندی نظریات کے مطابق دین کی حفاظت اور نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے چار اماموں میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کرنی پڑے گی، یہ ہمارا نظریہ ہے. اور عقائد میں امام ماتوریدی یا امام اشعری میں سے کسی کا اتباع کرنا پڑے گا. اگر اشعری ہے تو بھی اہل حق میں سے ہے, ماتوریدی ہے تو بھی اہل حق میں سے ہے اگرچہ ہم ماتوریدی ہیں, اور ادھر اگر حنفی ہے تو بھی اہل حق میں سے ہے, مالکی ہے تو بھی اہل حق میں سے ہے, شافعی ہے تو بھی اہل حق میں سے ہے, اور حنبلی ہے تو بھی اہل حق میں سے ہے. مگر تقلید شخصی ہمارے یہاں واجب ہے. سالہ سال سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ اہل دیوبند کا ایک نظریہ ہے. اب ہم دیوبندی ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کا نظریہ اس کے خلاف ہے تو ملنا چاہیے, چائے بھی پلانی چاہیے, کھانا بھی کھلانا چاہیے, کوئی حرج نہیں. لیکن وہ اس نظریے کو ہماری بستی میں عام کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے بحیثیت دیوبندی کی. اور اتنی وسعت اب دلوں میں آ گئی ہے کہ سوچتے بھی نہیں کہ جس عقیدے پر زد پڑ رہی ہے وہ خبر متواتر سے ثابت ہے. بعض جگہوں پر بعض لوگ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل نہیں ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل نہیں, خبر متواتر ہے, نص قطعی ہے, عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے نزول کی حدیث ہے. یہ تو مفتیوں کا کام ہے, مفتیوں کا کام ہے. ایسے شخص پر تو کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے, مفتیوں کا کام ہے کہ وہ اس انڈیویجول کیس کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے, ہمارا کام نہیں ہے. لیکن خبر متواتر عیسیٰ علیہ السلام والسلام کا نزول. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دل ہمارے بہت بڑے ہو گئے کہ ان کو بھی ان کو سب کو قبول کرو, سب کو بھائی سب کو قبول کرو, سب کی مہمان نوازی کرو, سب کو کھلاؤ پلاؤ, مگر اپنے دین کو قربان کر کے نہیں, اپنے نظریے کو قربان کر کے نہیں, اپنے عقیدے کو قربان کر کے نہیں, اپنی آخرت کو قربان کر کے نہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ ہمارا دل بہت بڑا ہوتا ہے غیروں کے لیے, اپنوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے, اپنوں کے لیے تنگ, اپنوں کو تو بالکل قبول نہیں کرتے, اپنوں کی ترقی دیکھ کر کے جلن ہوتی ہے اندر کہ نا, تو آپس میں خوب لڑائی اور پرایوں کو گلے لگاؤ. اللہ تعالی شانہ بھائی فضل فرماوے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ جو لوگ اہل سنت والجماعت یا سنی یا دیوبندی اس قسم کی چیزوں کے دفاع کے لیے کوششیں کرتے ہیں, ان کی کوششوں کو میرے بھائیوں سراہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ یہ سرحد کی حفاظت کرتے ہیں اور عمدہ طریقے سے اچھے طریقے سے حفاظت کرنی بھی چاہیے. اور میری تمام حضرات سے درخواست ہے, تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں ایسے اکابر دیے ہیں کہ جن کی زندگیاں روزے روشن کی طرح واضح ہیں, کھلی ہوئی کتاب تھے وہ. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میرے بھائیو وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ حافظ ابن حجر ہو یا علامہ عینی ہو, یہ دو بخاری شریف کے شارح ہیں. علامہ عینی حنفی ہیں اور وہ شافعی ہیں, تو اکیڈمک بحثیں تو ہوتی ہے ہمارے درمیان, فرینڈلی بحثیں, کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ شافعی اور حنفی کی دشمنی ہوتی ہے, مگر بیٹھتے ہیں تو بحثیں تو ہوتی ہیں, کلاس میں بھی ہوتی ہے, لیکن احترام کے ساتھ, بہت احترام کے ساتھ. کس قدر احترام, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے اور کسی مسئلے پر بحث کیا آپ نے کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل ہے ہمارا یہ جواب ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل بھی ہے ہمارا یہ جواب ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل ہے ہمارا یہ جواب ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل ہے ہمارا یہ جواب ہے. تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک شاگرد نے محبت میں مغلوب ہو کر کہا کہ حضرت کاش کہ آج یہاں امام شافعی بیٹھے ہوئے ہوتے, یہاں امام شافعی بیٹھے ہوئے ہوتے. آپ نے ایسا آپریشن کیا ہے دلیلوں کا کہ امام شافعی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تو آنکھیں کھل جاتی, یعنی امام شافعی کی. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ اگر امام شافعی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تو مجھے بولنے کی ہمت ہوتی. وہ تو فریق مخالف کے بغیر میں بول رہا ہوں, اکیلا بول رہا ہوں, اس لیے زور شور سے رد کر رہا ہوں. اگر وہ ہوتے تو کب سے مجھے خاموش کر چکے ہوتے. کس قدر احترام دل میں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے. ہمارے بعض اکابر نے کہا ہے کہ اگر دنیا سے فقہ حنفی ناپید ہو جائے, دنیا سے فقہ حنفی ناپید ہو جائے اور کتاب اللہ اور سنت رسول سے اگر نئے سرے سے فقہ حنفی کو مدون کرنا پڑے تو حضرت گنگوئی میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اتنا بڑا آدمی, مگر کہتے امام شافعی اگر یہاں ہوتے میں بول سکتا تھا. اور باقاعدہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر بخاری میں آپ دیکھیے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ چاروں ائمہ میں سے کسی کا بھی دل میں کوئی تنقیص کے ساتھ خیال نہیں آنا چاہیے. تو آپس میں بحث و مباحثہ, اکیڈمک بحث و مباحثہ تو ہوگا, اسی سے علم بڑھتا ہے. تو حضرت علامہ نوشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی حافظ ابن حجر ہو یا علامہ عینی ہو, حافظ ابن حجر شافعی ہے, علامہ عینی حنفی ہے. حافظ ابن حجر ہو یا علامہ عینی ہو, یہ وہ لوگ ہیں جو سالوں پہلے جنت میں اپنے خیمے گھڑ چکے ہیں. ان کے خلاف نہیں بولنے کا, سالوں پہلے اپنے خیمے گھڑ چکے ہیں. تو یہ ہمارے اکابر دیوبند جو ہیں وہ بھی سالوں پہلے اپنے خیمے جنت میں انشاءاللہ گھڑ چکے ہیں. یہ راستہ معلوم راستہ ہے, اس راستے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کے نشانات قدم پر اگر ہم چلیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے. تو اس ٹیسٹڈ راستے کو چھوڑ کر ہم نیا راستہ بھائی کیوں تلاش کریں, نیا راستہ کیوں تلاش کریں. اور پھر ان ایسے مسائل میں کہ جن مسائل میں 1400 سال سے امت ایک راستے پہ چل رہی ہے, بھائی آج تک 14 لوگ دلیلوں میں جاتے ہیں, کہ بھائی دلیلوں میں کیوں جاتے ہیں. 1400 سال سے ہم یہ مسئلہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کا فری مکسنگ اور اختلاط جائز نہیں ہے. 1400 ایئرز سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں اور اب کوئی دلائل لے کر کے کھڑا ہو جاوے اور آپ اس کی طرف توجہ کریں. 1400 سال سے ایک چیز چل رہی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط شریعت میں جائز نہیں ہے, فری مکسنگ جائز نہیں ہے, بے پردگی جائز نہیں ہے 1400 سال سے. اور اس وقت بھی پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے فقہا ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, مفتی احمد خانپوری صاحب ہیں, دامت برکات, ایسے بڑے بڑے لوگ, ایسے بڑے بڑے دارالافتاء, آپ دیوبند میں چلے جاؤ, مظاہر میں چلے جاؤ, آپ ندوے میں چلے جاؤ, آپ دارالعلوم کراچی چلے جاؤ, آپ بنوری ٹاؤن چلے جاؤ, اکوڑا کھڈک چلے جاؤ, کسی جگہ سے آپ کو اس کے خلاف فتویٰ نہیں ملے گا. اور کوئی ایک مضمون لکھتا ہے 2-3 صفحے کا اور وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیر از نتھنگ رانگ, اور آپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے کون سی دلیل کی ضرورت ہے, 1400 سال سے ایک مسئلہ چل رہا ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ایسی کوئی رخصت مل جائے ہمیں, ہمارا بھی دل چاہتا ہے. ہم گجراتی میں کہتے ہیں کہ بھوتو اتو نے حکیمے کیوں, گجراتی میں ہم کہتے ہیں بھوتو اتو. گاجر کا حلوہ پہلے ہی سے پسند تھا اور حکیم کے پاس گیا, نبض دکھائی تو اس نے کہا کہ علاج آپ کا یہ ہے کہ صبح و شام گاجر کا حلوہ کھا لیا کرو. ہم تو پہلے ہی سے چاہتے تھے کہ کوئی گاجر کے حلوے کا کہے, پہلے سے ہم چاہتے تھے. تو اور حکیم نے بھی کہہ دیا, تب بی بی سے آ کر کے کہا کہ کوئی گاجر کے حلوے کا شوق وق تو نہیں ہے ہمیں, مگر حکیم صاحب نے کہا تو صبح شام انتظام کرو. تو ایسی دنیا میں رہ کر ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی کچھ اختلاط کریں, ہم بھی کچھ اختلاط کریں, ہم بھی کچھ اختلاط کریں, اور پھر ایسا فتویٰ کہیں سے آ جاتا ہے تو ہم چل پڑتے ہیں. اس لیے بھائی اولڈ از گولڈ, اول دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. اور دیکھو میں کسی کی, آج شاید پہلی دفعہ آپ مجھ سے ایسی باتیں سن رہے ہوں گے, لیکن میں اندر سے دل جلا ہوں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے اندر سے بہت. یعنی یہ دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی ہے کہ جو پیور دین اکابر علماء دیوبند کے واسطے سے ہمیں پہنچا تھا وہ ہماری دیوبندی مسجدوں میں بگڑتا چلا جا رہا ہے. اتنی سالوں کی ہمارے اسلاف کی, ہمارے پرانے لوگوں کی, انگلینڈ میں کن کن محنتوں سے انہوں نے ان مسجدوں کو قائم کیا ہے. ایک ایک ٹیرس ہاؤس لیتے تھے, شلنگ شلنگ نکالتے تھے, گھٹنے گھٹنے تک کے برف میں گھومتے تھے چندے کے لیے. ان کی اتنی ساری, اور سب کیوں کیا تھا انہوں نے بھائی, کہ بھائی دین محفوظ رہے, دین محفوظ رہے. میرا اس طرح کی تقریر کا مزاج نہیں ہے, آپ جانتے ہیں, آپ سنتے ہیں میری باتیں, اندر سے دکھ ہو رہا ہے. اس لیے میری تمام علماء سے بھی درخواست ہے جہاں جہاں آپ کا اثر ہو کمیٹی کے ذمہ داران کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو اور مسجدوں کو دیوبندی رکھو اور ایسے اسپیکرز کو بھی مت بلاؤ جو آزاد ذہنیت کے ہوں اور آپ کے مسلیوں کو بگاڑ کر جائیں آپ کے دو چار آدمیوں کو بگاڑ کر جائیں. ہاں کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کمیٹی والے بھی کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ میں آپ کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا, مگر آپ کے خلاف رائے رکھنے والے کو آپ کیوں لا رہے ہیں؟ آپ کے والد کے خلاف بولنے والے کو آپ ایسا کہیں گے کہ اس نے کہا کہ ابا کے خلاف ہمارے گھر میں نہیں بولے گا, اس لیے لاؤ چائے پلاؤ اس کو. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ بڑی ہوشیاری ہوتی ہے کہ میں آؤں گا اور ایسا بیان کروں گا جو سب کے لیے مفید ہوگا. ڈرگ پر بات کروں گا, زنا پر بات کروں گا, شراب پر بات کروں گا. وہ جانتا ہے کہ میرا بولنے کا انداز ایسا ہے کہ میں مسحور کر لیتا ہوں لوگوں کو, میں کیپچر کر لیتا ہوں مجمع کو, اور یہاں سے میں نکلوں گا تو وہ سیدھے جائیں گے یوٹیوب کے اوپر, اور یوٹیوب کے اوپر میرے نام کو گوگل کریں گے تو اس میں مجھے جو کچھ ان کے خلاف ذہن بنانا ہے وہ کہہ چکا ہوں میں وہاں. وہاں آپ کیسے بچائیں گے لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو پروموٹ ہم کیوں کریں؟ صحیح لوگوں کو لاؤ, ایسے نیک آدمی کو لاؤ جس کا علم صحیح ہو, جس کی زندگی میں تقویٰ ہو. اگر اس کی وجہ سے آپ کی مسجد میں صرف 50 آدمی آ کر کے بیٹھیں گے لیکن اس پروگرام کے نتیجے میں انشاءاللہ ہدایت آہستہ آہستہ آپ کے علاقے میں پھیلے گی. برخلاف اس کے کہ غلط نظریے والے کو آپ اگر اپنی بستی میں لے آئیں گے اور 10,000 کا بھی مجمع ہو جائے اس کی وجہ سے ظلمت اور گمراہی پھیلے گی, آپ کے قابو میں نہیں رہے گا مسئلہ. اس لیے یہ سب رواداری, یہ مصلحت پسندی, یہ کراؤڈ پولنگ, کراؤڈ ایسے آدمی کو لے آؤ گے جس کی وجہ سے مسجد بھر جاوے, کراؤڈ ہو, لوگ واہ واہ کریں کہ بہت. یہ مقاصد ہے. مقصد دینی پروگراموں کا میرے بھائیو یہ ہے کہ لوگ ہدایت کی طرف آئے. پہلے زمانے میں جب لوگوں کو بلاتے تھے, حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما ہے, ان سے پوچھے کہ بھائی ڈابھیل میں جب کسی کو بلایا جاتا تھا تو کراؤڈ پولر کو بلایا جاتا تھا یا کسی نیک بزرگ آدمی کو بلایا جاتا تھا؟ مسجد کا افتتاح ہے تو یہ سوچتے تھے کہ ایسے آدمی کو بلاؤ جو کراؤڈ پول کرے. نہیں نہیں, نیک کون ہے؟ کون کس کے قدم پڑنے سے برکت ہوگی, ہدایت عام ہوگی, کس کی نظر پڑنے سے لوگ یہاں ہمارے یہاں بزرگان دین آتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ نصف الثنا کے امتحانات کا جلسہ کرا دو, یہ حضرت تشریف لائے ہیں, ان کے ہاتھ سے ہدیہ دلاؤ. اور میں پھر ان سے کہتا ہوں, میں نے کہا بھائی دیکھو بزرگ آدمی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم ہدیہ دلوا رہے ہیں, یہ تو ان سے کام لینا بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں میں نے کہا میں کیوں کروا رہا ہوں؟ اس لیے کروا رہا ہوں کہ جب بھی اعلان ہوتا ہے کہ اول نمبر سے پاس ہونے والا یہ طالب علم, دوم نمبر سے پاس ہونے والا یہ طالب علم, تو جو بھی سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک محبت کا جذبہ اٹھتا ہے, اور وہ پھر وہ دیکھتا ہے تو محبت کے جذبے سے اٹھتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ آئے ہوئے بزرگ کی محبت والی نظر ہماری اس طالب علم پر پڑ جائے. بہرحال میں بہت دور چلا گیا, اب ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی شان ہو بس عمل کی توفیق دے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کی طرف سے وکالت کی ہے اور فرق باطلہ کا رد کیا ہے, پوری کتاب التوحید میں بھی اور کتاب الایمان میں بھی. اور یہ کام بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے لیے ماریں کھائی ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئی, ٹس سے مس نہیں ہوئی. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آگے جو حدیث ہے تو کیا ثابت کیا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا, اور اس کے لیے حدیث کون سی لائے؟ کلمتانے دو جملے ایسے ہیں, دو جملے ہیں, دو سینٹنسز. یہاں کلمتن بول کر کلام مراد دیا ہے. کلمتانے حبیبتانے الی الرحمن, جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں, رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں. اس میں دونوں احتمال ہیں, بلکہ دونوں چیزیں ہیں کہ یہ دو جملے رحمان تعالیٰ کو محبوب بھی ہیں, اور ان دو جملوں کو جو بولے گا اپنی زبان سے وہ بھی رحمان تعالیٰ کو محبوب ہو جائے گا. حبیبتان علی الرحمن, خفیفتان علی اللسان, خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے, زبان پر ہلکے. دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں. یہ دیکھو اسلوب کیسا ہے, اسلوب. دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں. آپ جب بھی کسی کو کوئی محبوب چیز بتلاتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, تو متوجہ ہو گیا اچھا دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں. پھر خیال آتا ہے کہ رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں تو پھر بہت مشکل ہوں گے. کہا کہ نہ خفیفتان علی اللسان, خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے ہیں. اچھا بھائی زبان پر ہلکے ہیں تو العطایا علی قدر البلایا, پھر تو ثواب بھی کم ہی ہوگا. کہا نہ ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بھاری ہیں. مبتدا کیا ہے یہاں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ مبتدا مؤخر ہے اور خبر کو مقدم کیا ہے. حبیبتان الی الرحمن, خفیفتان علی اللسان, ثقیلتان فی المیزان, یہ صفت موصوف مل کر کے خبر مقدم ہے. تو بولنا اس طرح چاہیے تھا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, حبیبتان الی الرحمن, خفیفتان علی اللسان, ثقیلتان فی المیزان, اس طرح بولنا چاہیے تھا. لیکن الٹا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ الٹا ہی سیدھا ہے, الٹا ہی سیدھا ہے. اگر ایسا بولتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ہے نا, مجمع بیٹھا ہوا ہے, کسی ممبر پر بیٹھ کر کے تو نہیں فرمایا, یہ تو ایسی مجلس تھی. تو مجلس میں مختلف باتیں آتی ہیں, تو جب بولنا شروع کرتے ہیں تو ادھر کوئی دو آدمی بات چیت کر رہے ہیں, کوئی کسی کو تھوڑی نیند آ رہی ہے, کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, یعنی کچھ کسی اور سوچ میں ہے, اور کان میں کچھ بات پڑی, اب وہ ہوش میں آیا کہ اچھا حضرت تو بات فرما رہے ہیں, تو کانوں میں آئے گی بات کہ حبیبتان علی الرحمن, خفیفتان علی اللسان, ثقیلتان فی المیزان, کیا ہے وہ؟ وہ بات تو چلی گئی, وہ بات چلی گئی. اگر شروع میں کہہ دیتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان, تو وہ بات چلی گئی. تو متوجہ کرنے کے لیے کہا کلمتان حبیبتان علی الرحمن, تو متوجہ ہو گئے بھائی. اور پھر خفیفتان علی اللسان, اور جس پر نیند تاری تھی وہ بھی ثقیلتان فی المیزان کے بعد تو اٹھ ہی جائے گا. تو مجلس میں ہر شخص کے کان میں یہ بات پڑ جائے گی, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے, اور اس زاویے سے مطالعہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر کیسے تھے, ٹیچر کیسے تھے, تو بڑی بڑی یونیورسٹی اور بڑی بڑی کالجز اور بڑی بڑی ایجوکیشن اتھارٹیز اور منسٹری آف ایجوکیشن نے جو ہمیں راہیں بتلائی ہیں نا کہ طالب علم کو سب سے زیادہ مفید انداز میں کیسے سکھایا جا سکتا ہے, اس سے بہتر چیزیں آپ کو یہاں ملے گی. تو کلمتان حبیبتان علی الرحمن, خفیفتان علی اللسان, ثقیلتان فی المیزان, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے بھائیو, یہ اس سے ثابت کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ثقیلتان فی المیزان, یہ دو چیزیں میزان میں بھاری ہوں گی. اس کا مطلب یہ کہ میزان ہوگا اور میزان میں وہ چیز تولی جائے گی, یہ ثابت کیا. اور ہمیں کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کو جب یہ کلمات بہت محبوب ہیں تو ہمیں کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے. اس میں دو جملے ہیں نا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتاب الدعوات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے, سبحان اللہ العظیم نہیں, صرف سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے, اللہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے, ہر بے کمالی سے منزہ ہے. تو یہ تخلیہ ہو گیا, تخلیہ, تخلیہ. اور وہ بھی حمد ہی, اللہ تعالیٰ شانہ تمام کمالات سے متصف ہیں, یہ تحلیہ ہو گیا. تو جو سبحان اللہ وہ بھی حمد ہی پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ دل سے رضائل کا تخلیہ ہوگا اور فضائل سے تحلیہ بھی ہوگا. اس لیے سب نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج سے 100 مرتبہ ہم پڑھیں گے سبحان اللہ وہ بھی حمد ہی سبحان اللہ العظیم, اور پھر 100 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ یہ دو وظیفے جو ہیں بڑھا دو. ٹھیک ہے بھائی, کرو گے بھائی. اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے اس کے اندر مقامات الوہیت ہیں, اور مقامات الوہیت چار ہیں, جس کے لیے ایک سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, تذکرہ کرنا. اسی لیے جتنے بھی مشائخ ہیں ان سے جب آپ بیعت ہوتے ہیں تو ہر شیخ یہ کہتا ہے کہ یہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس لیے کہ اس میں مقامات الہیہ ہے, اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لأن اقول یہ بات کہ میں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خیر مما طلعت علیہ الشمس, ایک مرتبہ میں یہ کلمہ پڑھوں یہ بہتر ہے اس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ 40, چار جملے اللہ کو بہت پسند ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ چاروں اس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں داخل ہیں, اسی لیے اس میں مقامات الوہیت ہے, اسی وجہ سے یہ کلمات بہت بھاری ہوں گے قیامت کی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور بولنے میں اگر جذبات میں کوئی غلط لفظ یا غلط جملہ نکل گیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, میری مراد بالکل نہیں تھی. میری چاہت صرف اتنی ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں ان کی زندگیوں میں جو دین تھا اور عقائد نظریات اور اعمال کی جو تشریح اور تعبیر تھی وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ علماء دیوبند کے پاس ہے, اگر یہی بات ہے تو میری چاہت یہ ہے کہ جب یہ سب سے بہتر شکل ہے دین کی تو ہمیں تمسک کرنا چاہیے, مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے, اور جو اس سے منحرف ہوتا ہے اس سے لڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا, دور رہو اس سے, دور رہو, اپنے آپ کو بچاؤ اس سے. یہ تو اب کوئی, یہ ہمارا دائرہ ہے, اس دائرے سے ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مناظرے کی ضرورت نہیں, اس کے ساتھ کوئی دلیل بازی, کوئی مجھے کہے کہ پھر آپ ان سے دلیل سے بات کرو. ہمارے اکابر کہہ کر گئے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے, تو ہمیں کوئی دلیل کی بات نہیں, وہ ہمارے اکابر زیادہ جانتے تھے, ہم ان سے کیوں دلیل کریں, ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں, ورنہ تو پھر ہر مسئلے میں دلیل کرنی پڑے گی. کل جا کر کے کوئی کہے گا کہ ایسا ہے تو اس کے لیے بھی دلیل کریں, کس کس سے لڑیں گے. ہمارے لیے تو ماشاء اللہ ایک اللہ تعالی شانہ بس توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو بچے ہیں بچیاں ہیں, گزشتہ کل الحمدللہ پوری مجلس آپ حضرات کے لیے نصیحت ہو گئی تھی, بس وہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہر سال جو عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ مرغے تھے, مرغے, حضرت فرماتے تھے کہ تم مرغے تھے اور دارالعلوم کے پنجرے میں تھے اور ہم تم کو دانہ ڈال رہے تھے, کھلاتے رہے, پلاتے رہے, پالتے رہے, پوستے رہے, اور اب آج جو ہے وہ پنجرے کے دروازے کو کھول رہے ہیں, اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کون سا مرغا سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر بانگ دیتا ہے. بس یہ ہے. اب جو ہے یہاں تک, جب تک آپ یہاں تھے تو نگرانی بھی ہوتی تھی کہ بھائی نماز پڑھی, نگرانی کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں تو ویسا وہ سپروائزر وغیرہ کا انتظام نہیں, مگر کہ آپ کو ایک فکر تو رہتی تھی نا کہ بھائی نماز میں نہیں, کلاس میں جانا ہے, مطالعہ کرنا ہے. اب آج سے آپ آزاد ہیں, اب اصل ٹیسٹ ہے آج سے آپ کا. باہر شیطان بھی ہے, نفس بھی ہے, دنیا بھی ہے, طرح طرح کے ڈسٹریکشنز اٹریکشنز ہیں. بس آپ حضرات کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ ہمارے اسلاف, ہمارے اکابر دیوبند کے مسلک پر مضبوط رہ کر کے آپ دین کی خوب خدمت کریں, دین کو سیکھیں, دین پر عمل کریں, اور دنیا کا ہر انسان اللہ کو راضی کرنے والا کیسے بن جائیں اس کی فکر میں آپ زندگی گزار دیں. نتیجہ جو بھی نکلے وہ اللہ کے ہاتھ میں, آپ اس فکر میں گزاریں اور دنیا کی فکر نہ کریں. گزشتہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی روزی کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی ہے, تو روزی کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں, جہاں تک عزت ہے تو عزت کے خزانے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں, تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا, اللہ کی ذمہ داری اللہ کے حوالے. ہمیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم خود اپنی محنت کر کے اچھے بنو اور دوسروں کو اچھا بناؤ. اس میں ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ برے بھی بن سکتے ہیں اچھے بھی بن سکتے ہیں. یہ محنت ہمیں کرنی ہے کہ ہم اچھے رہیں, ہم اچھے رہیں, ہم اچھے رہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرماتے تھے جب میں پڑھتا تھا کہ بیٹا اگر اخلاص کے ساتھ پڑھو گے, اس پر عمل کرو گے اور پھر اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرو گے تو تنخواہ تو تمہاری بہت تھوڑی ہوگی, اس لیے کہ علماء کرام کو لوگ تنخواہ زیادہ نہیں دیتے, لیکن اللہ تعالی شانہ جس وقت تمہاری جو بھی ضرورت ہوگی اسے پوری کرے گا. اور میں الحمدللہ اسکول میں بھی اول نمبر سے پاس ہوتا تھا اور مکتب میں بھی اول نمبر سے پاس ہوتا تھا, تو میرے پاس دونوں چوائس تھی. میں دارالعلوم گیا, دارالعلوم جا کر کے پڑھا اور 86 میں فارغ ہوا, تقریباً 40 سال ہو گئے فارغ ہونے کے بعد, اور دنیا کا ایک اچھا خاصا حصہ دیکھا, مختلف ملکوں میں گیا, مختلف لائن کے لوگوں سے ملاقاتیں رہی. اور جب کسی کے پاس دو چوائس ہوتی ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط چوائس لی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں ادھر جاتا, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا, پولیٹیشنز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, پڑھے لکھے طبقے کے جدید تعلیم یافتہ حضرات سے بھی تعلق رہا, ابھی بھی بہت تعلق ہے, بہت پروفیشنلز کے ساتھ تعلق, اٹھنا بیٹھنا, غریبوں کے ساتھ بھی بیٹھے, ہر طبقے کے لوگوں کو دیکھا, غیر مسلموں کو بھی دیکھا, مسلموں کو بھی دیکھا, مختلف ملکوں کو دیکھا, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ محض فضل خدا بندی ہے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں دنیاوی تعلیم کے بجائے دینی تعلیم اختیار کرتا تو اچھا ہوتا, دینی تعلیم کے بجائے دنیاوی تعلیم اختیار کرتا تو اچھا, ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے. اور اب میری اپنی زندگی تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ بھی ترانہ پڑھا جا رہا تھا اسلامک دوا اکیڈمی کا, تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ہونٹ ہل رہے ہیں, تو یہ ترانہ پڑھا جا رہا تھا تو اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ اکابر مشائخ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ذہن سے یہ جب گزرتا رہے تو ان کے دل سے دعا نکلے کہ اللہ اس ادارے کو ایسا بنا دے, تو میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ ایسا کر دے, یہ اللہ ایسا کر دے, یہ اللہ ایسا کر دے. ایسا سے برتری کی شکار نہیں ہے کہ ہمارا ادارہ ایسا ہے, یہ اللہ ایسا کر دے, یہ اللہ ایسا کر دے, یہ اللہ ایسا کر دے. تو اپنے بارے میں یہ کہ کیا میرے اعمال اور ماں باپ کو کیا نفع پہنچتا ہوگا, لیکن ایسا ضرور خیال آتا ہے کہ تھوڑا بہت جو کچھ ماں باپ کے بارے میں خیال کر لیتا ہوں, فکر ہوتی ہے ان کی آخرت کے بارے میں, ان کی قبر کے بارے میں, تو شاید اگر مجھے مدرسے میں نہ بھیجا ہوتا تو اتنا نہ ہوتا, اتنا نہ ہوتا, بس دفن کر کے بھول چکے ہوتے. لیکن آج بھی جو ہے 1 سال سے زیادہ ہو گیا والدہ کی وفات کو, تو دل بہت افسردہ ہو جاتا ہے ایسے مواقع پر, اور ایسا خیال آتا ہے کہ پہلے جب بخاری شریف کا جلسہ ہوتا تھا تو بہت آسان لگتا تھا, کہیں ابروڈ کا سفر ہوتا تھا تو بہت آسان لگتا تھا, اور اب جو ہے بہت مشکل لگتا ہے, اس لیے کہ ماں کی دعا میرے ساتھ نہیں ہے. یہ قدر تو پیدا ہوئی نا ماں کی, کہ ماں کی دعا نہیں ہے. پہلے میں ماں سے کہہ کر آتا تھا, مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ میں ماں کے سامنے وہ کھڑی ہو جاتی تھی اور دعائیں دیتی تھی, اور میں ماں کے سامنے ایسے اپنا سر رکھتا تھا کہ ماں میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا کر دیجیے. ان کی دعائیں ہوتی تھی اور دعائیں, وہ بیچاری بالکل مٹی ہوئی منکسر المزاج, اور اس کے ذہن میں ایسا آتا تھا کہ میرا بیٹا تو بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا بزرگ ہے اور بہت مجھ سے آگے ہے اور میں تو دیہاتی ان پڑھ عورت, لیکن چلو بیٹا ہے تو کر دیتی ہوں. مطلب یہ کہ وہ, لیکن اس قدر سکون مجھے مل جاتا تھا. اب جو ہے قدم تو یہ پڑھنے کی وجہ سے, یہ تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہے پڑھنے کی وجہ سے. تو آپ بھی اگر اپنی اولاد کو انشاءاللہ پڑھائیں گے اور اچھے طریقے سے پڑھائیں گے, ایسے مدرسے میں داخل کریں گے جہاں اچھے نیک مدرسین ہیں, اکابر کے طرز پر چلنے والے لوگ ہیں, پر انشاءاللہ ہیں ایسے بہت مدارس ہیں ماشاءاللہ, اور بچے کی آپ نصیحت بھی کریں گے اور نگرانی بھی کریں گے. فارغ ہونے کے بعد جب وہ کام میں لگے گا تو جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں, کیا کر کے آئے ہیں. اس لیے اپنی اولاد کا اور خود کا صرف فائنینشیل گین کو مت دیکھو, دے گا اللہ دنیا تو دے گا, اللہ تعالی شان ہو توفیق عطا فرمائے. تو آپ حضرات بھائی اعتدال کے ساتھ رہیں اور سب کے ساتھ مل جل کر رہے, اہل حق کے جتنے کام ہیں سب میں, اور کسی کو حقیر نہ سمجھے, توازو کے ساتھ رہیں, اخلاق کے ساتھ رہیں, علم آپ کا بڑھتے رہنا چاہیے, عمل میں بھی برکتیں ہونی چاہیے. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی کام کی بات فرمائی کہ اب رمضان المبارک کے بعد دارالعلوم کراچی میں تعلیم کے نظام کے ساتھ ساتھ ہم تزکیہ کا نظام بھی شروع کر رہے ہیں. اور حضرت نے فضلاء کو یہ فرمایا کہ بھائی فارغ ہونے کے بعد آپ سب کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ کر اپنا تزکیہ کراؤ. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اگر علم ہے مگر تزکیہ نہیں ہے تو یہ علم جو ہے روح کے بغیر ایک کھول ہے صرف. تو علم جو ہے وہ کھول ہے اور روح جو ہے وہ تزکیہ ہے. تو یہ زندگی بھر جو ہے یہ محنت آپ کو جاری رکھنی ہے. اللہ تعالی شانہ توفیق عطا فرمائے. میری طرف سے, اساتذہ کی طرف سے, منتظمین کی طرف سے, آپ کے یہاں قیام کے دوران اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو آپ حضرات کو یا کوئی کمی رہ گئی ہو, یقیناً رہی ہوگی پڑھانے میں, آپ کے حقوق کی ادائیگی میں, تو آپ سب سے ہم سب کی طرف سے معافی چاہتے ہیں. اللہ تعالی شانہ کے حوالے آپ کو کر رہے ہیں. اللہ تعالی شانہ آپ سب کو بہت اونچے درختوں پر, بہت اونچے درختوں کی بہت اونچی شاخوں پر بٹھا کر کے اللہ تعالی آپ سے کلمۃ اللہ کی بانگ دلوائے, اور اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی کا ذریعہ بنائے. استودیوکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم فی حفظ اللہ وفی کنفہ, زودکم اللہ التقوی وغفر ذنبکم ویسر لکم الخیر حیث ما کنتم. وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل بن مرة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا جميعا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بھائی 40 حدیث کی ایک کتاب آج تقسیم کی جائے گی. یہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے دارالعلوم بری میں پڑھنے کے زمانے میں مرتب کرنے کی سعادت عطا فرمائی تھی. تو اس کی خصوصیت ہے اس کتاب کی, وہ یہ ہے کہ انگلینڈ کی تالیفات اور تصنیفات وغیرہ کی اگر تاریخی اور کرونولوجیکل آرڈر میں فہرست بنائیں گے آپ تو سب سے پہلے یہ ہوگی انگلینڈ کی تالیفات اور تصنیفات میں. اور حضرت مولانا عیسیٰ مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نے ایک کاپی پیش کی, اور حضرت مولانا حاشم صاحب اس کے اوپر فوٹو کاپیئر پر بنا کر کے, تو مجھے دعائیں ملی دونوں کی طرف سے, خوشی بھی ہوئی. تو آج میں نے کہا تقسیم کراؤ, مگر تقسیم کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ خود بھی اس کو یاد کرو اور خود یاد نہ کر سکے تو بچوں کو یاد کراؤ. 40 حدیث یاد کر کے آگے دوسروں تک پہنچانے کی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو یہ میری طالب علمی کے زمانے میں تیار کی گئی ہے. حضرت مولانا حاشم صاحب دامت برکاتہم کے پاس جب میں لے کر کے گیا, میں نے کہا حضرت یہ دعا فرما دیجئے, تو حضرت نے دعائیں دی اور یہ فرمایا کہ ماشاءاللہ سب سے پہلا دین کا کام آپ سے اللہ نے لیا وہ حدیث سے تعلق رکھنے والی ہے. میں نیک سالی لیتا ہوں کہ اللہ آپ سے آگے جا کر حدیث کی خدمت لے گا. میں شاید سالسہ میں تھا اس وقت, تو جب بھی کتاب لے کر بیٹھتا ہوں تو حضرت مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میرے اندر تو کچھ نہیں تھا مگر حضرت کے ان الفاظ کو اللہ نے قبول کر دی. بہت لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, سب کے لیے دعا کرو, اور عالم اسلام جو ہے ہر جگہ پریشان ہے, پوری دنیا کے لیے دعا کرو. بیمار بیمار بھی آپ لوگوں کو بہت ستایا آج.
اللهم لك الحمد كما انت اهله, فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله, وافعل بنا ما انت اهله, فانك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك, واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم ثبتنا على الايمان وامتنا على الايمان, واحشرنا يوم القيامه مع المتقين مع الايمان. فاطر السماوات والارض, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, واجعل لنا لسان صدق في الاخرين, واجعلنا من ورثه جنه النعيم. واغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات, انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم انا نسالك علما نافعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع. يا عليم علمنا ما لم نكن نعلم يا عليم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم بهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وزوجا خيرا من زوجهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وافتح لهم قبورهم ونور لهم فيه، وافتح لهم قبورهم ونور لهم فيها، وافتح لهم قبورهم ونور لهم فيها. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما آتيت، وكنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الأمي، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم لا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم، اللهم لا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم، اللهم لا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم، اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان، اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين، والمسجد الاقصى المبارك، والمسجد الاقصى المبارك، والمسجد الاقصى المبارك، واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، الہ العالمین گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، الہ العالمین سیاہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرا کھاتے ہیں، تیرا پیتے ہیں، اے اللہ، تیری دی ہوئی ہوا سے سانس لیتے ہیں، الہ العالمین تیری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تیری دی ہوئی زبان سے بولتے ہیں، تیرے دی ہوئے کانوں سے سنتے ہیں، الہ العالمین، الہ العالمین کھاتے تیرا ہے، مگر الہ العالمین کہنا تیرے دشمن کا مانتے ہیں، کہنا ہمارے دشمن کا مانتے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، اس نافرمانی والی زندگی سے نجات عطا فرما، اس نافرمانی والی زندگی سے نجات عطا فرما، اے اللہ، اس نافرمانی والی زندگی سے نجات عطا فرما، اے اللہ، تیری رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، تیری رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تیری رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹا بڑا کام، ہر چھوٹی بڑی بات جو تجھے ناراض کرنے والی ہے، الہ العالمین اس کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، اس کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، اس کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، الہ العالمین اس سے عبادت فرما، اس سے عبادت فرما، الہ العالمین ہماری زندگیوں کو گناہوں سے پاک کر دے، صغائر سے پاک کر دے، کبائر سے پاک کر دے، الہ العالمین مشتبہات سے پاک کر دے، اے اللہ مشتبہات سے پاک کر دے،
الہ العالمین تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین صحابہ کے طریقے پر, الہ العالمین اسلاف اور صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین نت نئے طریقوں سے ہماری حفاظت فرما, نت نئے خیالات سے ہماری حفاظت فرما, نت نئے نظریات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بدعتیوں سے, الہ العالمین فساد سے, فجار سے, الہ العالمین نئے نئے خیالات اور نظریات والوں سے ہماری حفاظت فرما, ایسے لوگوں کی صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما, ایسے لوگوں کی دلوں میں محبتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین حق پر مجتمع فرما, حق پر مجتمع فرما, اے اللہ حق پر مجتمع فرما. الہ العالمین جو صاف ستھرا دین تیرا حبیب چھوڑ کے گیا ہے, الہ العالمین اس صاف ستھرے دین پر, اس راستے پر گامزن فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہمیں, الہ العالمین ہمیں اپنا بنا لے, اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے, ہمارے دلوں کا رضائل سے پاک, دلوں کو رضائل سے پاک فرما, خسائل سے آراستہ فرما. الہ العالمین, الہ العالمین غلط عقائد اور نظریات سے ہمارے دلوں کو پاک فرما, صحیح عقائد کو ہمارے دلوں میں, صحیح نظریات کو راسخ فرما. الہ العالمین ہمارے بدنوں کو, ہمارے جسموں کو, ہمارے اعضاء کو الہ العالمین نافرمانیوں سے محفوظ فرما, الہ العالمین معصیت سے محفوظ فرما, کبائر صغائر سے محفوظ فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین نجاستوں سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین مسلمانہ نے عالم کے حال پہ رحم فرما, مسلمانہ نے عالم کے حال پہ رحم فرما, مسلمانہ نے عالم کے حال پہ رحم فرما. الہ العالمین ممالک اسلامیہ کی خوب حفاظت فرما, الہ العالمین ممالک اسلامیہ میں استحکام پیدا فرما, اچھے حکمران نصیب فرما. الہ العالمین مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین پورا پورا دین پر چلنے والا بنا دے, الہ العالمین حق اور باطل, صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والا بنا دے, اس کے بعد صحیح اور حق کو اختیار کرنے کی اور باطل اور غلط کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما, فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما, فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. الہ العالمین ہماری ماؤں کی, ہماری بیٹیوں کی عصمت و عزتوں کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما, جوانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین وہ بے سر و سامانی میں زندگی گزار رہے ہیں, الہ العالمین بارش سے بچنے کا کوئی سامان نہیں, ہواؤں سے, طوفانوں سے بچنے کا کوئی سامان نہیں. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما, دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما, دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ان کا تیرے سوا کوئی پرسان حال نہیں. الہ العالمین پوری دنیا انہیں چھوڑ چکی ہے, الہ العالمین ان کی حفاظت فرما, ان کی حفاظت فرما, انہیں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین انہیں اپنا ملک نصیب فرما, عزت کے ساتھ اپنا ملک نصیب فرما, عزتوں کے ساتھ جینا نصیب فرما. الہ العالمین, الہ العالمین راحت نصیب فرما, آرام نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین سوڈان کے حال پہ رحم فرما دے, صومالیہ کے حال پہ رحم فرما دے. الہ العالمین جتنے ممالک اسلامیہ ہیں سب پر, سب کے حال پہ رحم فرما دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی ہر نو کی حفاظت فرما, ہر لائن سے حفاظت فرما. مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے ارحم الراحمین ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے, ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے, ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین پوری دنیا میں دین کے جتنے کام جس جس لائن سے ہو رہے سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما. الہ العالمین سب کو برکتیں عطا فرما, سب کو آپس میں سیر و شکر بنا دے, آپس کے اختلافات کو ختم فرما, آپس کے اختلافات کو ختم فرما, سب کو حق پر مجتمع فرما. الہ العالمین سب کو ایک دوسرے کا رفیق بنا دے. الہ العالمین رقیب بننے سے بچا لے, انتشار افتراق سے بچا لے. الہ العالمین اختلافات کو ختم کر کے سب کے دلوں کو جوڑ دے. اے اللہ سب کے دلوں کو جوڑ دے, اے اللہ سب کے دلوں کو جوڑ دے. نفرت کے فضاؤں کو ختم فرما, نفرت کے فضاؤں کو ختم فرما. اے ارحم الراحمین پورے عالم سے نفرت کے فضاؤں کو ختم فرما, ظلم کی فضاؤں کو ختم فرما, دہشت گردی کی فضاؤں کو ختم فرما, بے انصافی کی فضاؤں کو ختم فرما. اے اللہ اللہ عدل و انصاف کو قائم فرما دے, اے اللہ رحمتوں کو عام فرما, اے اللہ رحمتوں کو عام فرما, برکتوں کو عام فرما, اے اللہ سلامتی کو عام فرما, اے اللہ نصرت کے دروازے کھول دے, برکت کے دروازے کھول دے, رحمت کے دروازے کھول دے, اے ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اے ارحم الراحمین جو مضی امراض میں مبتلا ہے انہیں الہ العالمین شفا عطا فرما, لا علاج بیماریوں کو بھی تو شفا دے سکتا ہے, اے اللہ لا علاج بیماروں کو بھی شفا عطا فرما, لا علاج بیماروں کو شفا عطا فرما, اے ارحم الراحمین لا علاج بیماروں کو شفا عطا فرما, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, بہت امیدوں کے ساتھ ہم تیرے در میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں, اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما, الہ العالمین تیرے نیک بندوں کا تجربہ ہے کہ تیرے اس نیک صالح بندے کی جب صحیح البخاری ختم کی جاتی ہے اور دعائیں کی جاتی ہے تو انہیں قبول کرتا ہے, یہ تیرا نیک بندہ تیری بارگاہ میں اتنا مقبول تھا, اس کی یہ کتاب تیری بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کہ تو اس کے اختتام پر دعائیں قبول کرتا ہے, الہ العالمین یہ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اس کتاب کو پڑھتے رہے, الہ العالمین گھر بار چھوڑ کر یہاں پڑھے رہے, الہ العالمین انہوں نے بخاری شریف ختم کی ہے, الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین مسلمان عالم کی مصیبتوں کو دور فرما دے, الہ العالمین مسلمانوں کا مقدر بدل دے, مسلمانوں کا مقدر بدل دے, مسلمانوں کا مقدر بدل دے, الہ العالمین تمام ممالک اسلامیہ کو, الہ العالمین, الہ العالمین خوشحالی نصیب فرما, ترقی نصیب فرما, حفاظت فرما, اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے, اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے ہے, الہ العالمین مقدر بدل دے, مقدر بدل دے, تیرے محبوب نبی کی محبوب امت کا مقدر بدل دے, الہ العالمین مقدر بدل دے, الہ العالمین مقدر بدل دے, یا رب الرحیمین, یا رب الرحیمین جو بیمار ہے ان کو بھی شفا عطا فرما, لا علاج بیماریوں کو بھی شفا عطا فرما, الہ العالمین معذوروں کو تندرست کر دے, معذوروں کو چلتا پھرتا کر دے, الہ العالمین اندھوں کو بینا کر دے, گنگوں کو بولنے والا بنا دے, یا رب الرحیمین جو اپاہج ہے انہیں چلنے پھرنے والا بنا دے, الہ العالمین, الہ العالمین جو کینسر ہے منڈی وغیرہ بیماریوں میں مبتلا ہے, لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے, الہ العالمین ان کو شفا عطا فرما دے, الہ العالمین ہمارے متعلقین ہمارے قریب کے جتنے لوگ ہیں جو جو بیمار ہے ان سب کو شفا عطا فرما دے, پوری امت مسلمہ کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے, پوری انسانیت کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے, یا رب الرحیمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما دے, مظلومین کی دستگیری فرما, الہ العالمین بے رشتہ ہے ان کو نیک رشتہ عطا فرما, نیک رشتہ عطا فرما, نیک رشتہ عطا فرما, بچیوں کی عمریں بڑھتی چلی جاتی ہے, الہ العالمین بچوں کی بھی عمریں بڑھتی چلی جاتی ہے, اچھے رشتے ملتے نہیں, اے اللہ, اے اللہ اچھے رشتے عطا فرما, اچھے رشتے عطا فرما, الہ العالمین جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما, ناچاکیاں ہیں محبت سے مبدل فرما, جہاں پھوٹ ہے محبت سے مبدل فرما, الہ العالمین بے اولاد کو اولاد نصیب فرما, بے اولاد کو اولاد نصیب فرما, بے اولاد کو اولاد نصیب فرما, اولاد والوں کو الہ العالمین ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا, الہ العالمین دنیاوی اخروی ہر اعتبار سے دنیا میں اور آخرت میں سکون پہنچانے والا بنا, اے ارحم الراحمین جو بے گھر ہیں انہیں برکت والے وسعت والے گھر عطا فرما, الہ العالمین جن کے گھروں میں تنگیاں ہیں وسعتیں عطا فرما, برکتیں عطا فرما, رزق کی تنگی میں مبتلا ہے برکت اور وسعت عطا فرما, اے ارحم الراحمین جو نوکریاں اور ذرائع معاش تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے الہ العالمین آسانیاں پیدا فرما, حرام سے حفاظت فرما, حرام سے حفاظت فرما, حرام سے حفاظت فرما, اے اللہ جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما, اے رب الرحیمین جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی باعزت رہائی نصیب فرما, الہ العالمین تیرے بہت سے بندے بے جا جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, الہ العالمین یہاں پر بھی دوسرے ملکوں پر بھی, اے رب الرحیمین انہیں بھی الہ العالمین باعزت رہائی نصیب فرما, باعزت رہائی نصیب فرما, باعزت رہائی نصیب فرما, یہ ارحم الراحمین یہ ارحم الراحمین یہ ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یہ ارحم الراحمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما الہ العالمین، بالخصوص ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، جن جن لوگوں کی دعاؤں اور جن جن لوگوں کے تعاون اور جن جن لوگوں کی محنتوں کے نتیجے میں الہ العالمین ہم دین کے کام میں لگ سکے، الہ العالمین ان سب کو رفع درجات نصیب فرما، الہ العالمین رفع درجات نصیب فرما، ان سے راضی ہو جا، الہ العالمین انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، الہ العالمین انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، الہ العالمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام الہ العالمین صاحب تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما، مغفرت فرما، سب کو جہنم سے نجات عطا فرما، عذاب قبر سے نجات عطا فرما، یہ ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ اور ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ اور ہمارے محبین محسنین میں سے جو جو زندہ ہے الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں جزائے خیر عطا فرما الہ العالمین، الہ العالمین آج جن بچوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے الہ العالمین ان سب کو بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما الہ العالمین، بے انتہا قبول فرما الہ العالمین، الہ العالمین یہ امانت آج ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں الہ العالمین، ان کی عبادت فرما یہ اللہ، ان کی عبادت فرما یہ اللہ، ان کی عبادت فرما ہمارے تمام فضلہ کی حفاظت فرما، یا رحم الراحمین پوری دنیا میں جتنے مدارس ہیں ان سب کے فضلہ کی الہ العالمین حفاظت فرما، حفاظت فرما انہیں اسلام کے طریقے پر گامزن فرما، اسلام سے وابستہ بنا دے، اسلام سے وابستہ بنا دے، خدمت دین، اشاعت دین، حفاظت دین کے لیے قبول فرما الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، علماء ربانی جن میں شامل فرما، یہ اللہ علیہ ربانی جن میں شامل فرما، علماء ربانی جن میں انہیں ربیہ میں بھی شامل فرما، الہ العالمین اولیاء کاملین میں شامل فرما، صلحاء میں شامل فرما، خدام دین میں شامل فرما، دین کی خاطر جد و جہد کرنے کے لیے قبول فرما الہ العالمین، علم حدیث، علم تفسیر کی اشاعت کے لیے قبول فرما، علم فقہ کی اشاعت کے لیے اور علم طریق کی اشاعت کے لیے قبول فرما، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین اپنے اساتذہ، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ انہیں اپنے اساتذہ، اپنے ماں باپ، اپنے خاندان، پوری امت کے لیے الہ العالمین نجات کا ذریعہ بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، یا رحم الراحمین یہ جہاں کہیں جائے ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما، علم و عمل کو عام فرما الہ العالمین، علم و عمل کو عام فرما، تزکیہ باطن کو عام فرما الہ العالمین، سنتوں کو عام فرما، یہ ارحم الراحمین شیطان اور نفس کے مقائد سے ان کی عبادت فرما، ہم سب کی عبادت فرما، یہ ارحم الراحمین شیطان اور نفس کے مقائد سے ان کی ہماری حفاظت فرما، فتن سے حفاظت فرما، شرور سے حفاظت فرما، باطل سے حفاظت فرما، بری صحبت سے حفاظت فرما، غلط لوگوں سے حفاظت فرما، گمراہوں سے حفاظت فرما، یہ اللہ گمراہوں سے گمراہیوں سے حفاظت فرما الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، دنیا کی محبت سے عبادت فرما الہ العالمین، حب جاہ سے عبادت فرما، حب مال سے عبادت فرما الہ العالمین، حب دنیا سے عبادت فرما، یا رحم الراحمین توازن نصیب فرما، انکساری نصیب فرما، اعتدال نصیب فرما الہ العالمین، الہ العالمین اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز فرما الہ العالمین، قبولیت والی زندگی نصیب فرما، قبولیت والی موت عطا فرما، آسان موت عطا فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، مقام صدیقیت والی موت نصیب فرما الہ العالمین، مدینہ منورہ والی موت نصیب فرما، قبولیت کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، ہم سب کی عمروں میں، صلاحیتوں میں، صالحیتوں میں برکت عطا فرما، قابلیتوں میں، قبولیتوں میں برکت عطا فرما، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما الہ العالمین، اسلامک دعوی اکیڈمی کو قبول فرما، اس کی جد و جہد کو قبول فرما، جتنے شعبے مصروف عمل ہیں ان سب کو الہ العالمین بہتر سے بہتر بنا دے، قبول فرما لے، جن جن اسباب کی ضرورت ہے غیب سے انتظام فرما الہ العالمین، جو نئی تعمیر ہو رہی ہے الہ العالمین اس کو بھی آسان فرما، بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچا، جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما اے ارحم الراحمین، آگے کے جتنے منصوبے ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرما الہ العالمین، جو رجال ہیں الہ العالمین ان کے اخلاص میں، ان کی صلاحیت میں، صالحیت میں مزید برکت عطا فرما الہ العالمین، الہ العالمین حق پر مزید مجتمع فرما، الہ العالمین محبتوں میں اضافہ فرما، محبتوں میں اضافہ فرما، اتفاق کی جو شکلیں ہیں ان میں اور اضافہ فرما، الہ العالمین ان کے علوم میں خوب برکت عطا فرما، ان کے فیوز میں خوب برکت عطا فرما، مدت مدید تک مسجد کو خلوص، الہ العالمین ہم سب کو، ہم سبھی طالب علموں کو الہ العالمین خدمت دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے قبول فرما الہ العالمین. جو دعائیں ہم نے اسلامک دعوی اکیڈمی کے لیے مانگی ہے الہ العالمین وہ ساری دنیا بھر کے تمام مدارس کے حق میں قبول فرما، ان کے فضلاء کے حق میں قبول فرما، ہم سب کو الہ العالمین شیر و شکر بنا دے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہمارے آپس کے اختلافات کو ختم فرما دے. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. ایسے ختم بخاری شریف دستار بندی کے موقع پر آپ کے برگزیدہ بندوں نے جو اپنے اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کی تھی، امت کے لیے جو دعائیں کی تھی، وہ ساری الہ العالمین ان کے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما الہ العالمین. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے دوست احباب، محبین، محسنین، متعلقین الہ العالمین، زندہ، مرحوم، حاضر، غیر حاضر الہ العالمین، ہمارے اپنے پرائے، سبھی کے تمام الہ العالمین جائز نیک مقاصد کو پورا فرما الہ العالمین. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا فرما الہ العالمین. تو ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو زیادہ جانتا ہے الہ العالمین، ہماری وہ ساری ضرورتیں پوری فرما الہ العالمین. محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق ہماری دعاؤں کو قبول فرما الہ العالمین. بخاری شریف کی تدریس کے دوران مجھ سے، ان بچوں سے، تمام اساتذہ سے، پورے سال پڑھانے کے دوران، پیچھے جتنے سال سے پڑھا رہے ہیں، جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما دے، اور آئندہ الہ العالمین بہتر طریقے سے پڑھانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما الہ العالمین. مہذب لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ہماری دعاؤں کو قبول فرما الہ العالمین. سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب اپنی اپنی حاجتیں مانگ لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين.